في السماوات وما في الارض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. تسبیح بیان کرتی ہے اللہ کی یا پاکیزگی، ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ چیز جو زمین میں ہے، لہ الملک اسی ہی کی ہے حکومت، ولہ الحمد اور ساری تعریف بھی اسی کی ہے، الملک اور الحمد کے ال کی وجہ سے ساری یا سب کا معنی ہم کر رہے ہیں. وہو علی کل شیء قدیر، یعنی وہو قدیر علی کل شیء، حقیق پر خوب قدرت رکھتا ہے. هو الذی خلقکم، وہ ہے جس نے کہ خلقکم پیدا کیا تم کو. فمنکم کافر، پس پھر یہ ہے کہ تم میں سے کوئی کافر ہے، کافر نکرا آیا ہے. فمنکم کافر ومنکم مومن، پس تم میں سے کوئی کافر ہے اور تم میں سے کوئی مومن ہے. یہ کافر اور مومن کو یہاں گرامر کی زبان میں کہتے ہیں مبتدا مؤخر ہو گیا ہے، جار مجرور پہلے آ گیا، مبتدا مؤخر ہو گیا. واللہ بما تعملون بصیر، اللہ تمہارے اعمال سے یعنی جو کچھ تم کرتے ہو اس کو بصیر ہے، اس کو یعنی دیکھنے والا ہے، دیکھ رہا ہے. خلق السماوات والارض، پیدا کیا اس نے آسمانوں کو اور زمین کو، بالحق کے، حق کے ساتھ یا تدبیر کے ساتھ یا مقصد کے ساتھ. وصورکم، اور تم کو صورت دی، صور یصور تصویر بنانا، یصورکم فی الارحام کیف یشاء، نے سورۃ آل عمران میں پڑھا تھا. وصورکم، اور اس نے تم کو پھر تصویر دی، صورت دی. فاحسن صورکم، پس اس نے بہت اچھی بنائی تمہاری تصویریں. صور صورت کی جمع ہے، تصویر کی نہیں، صورت کی جمع صور. احسن اس نے بہت اچھے بنائے، ٹھیک ٹھاک بنائے. صورکم تمہاری صورتیں، اس نے تمہاری صورتیں تم کو دی اور بہت اچھی بنائی تمہاری صورتیں. وہ الیہ المصیر، اور اسی کی طرف ہے آخر کار لوٹ کے جانا. یعلم ما فی السماوات والارض، جانتا ہے وہ جو کچھ بھی ہے آسمانوں میں اور زمین میں. ویعلم ما تسرون، اور جانتا ہے وہ اس چیز کو جو تم چھپاتے ہو. وما تعلنون، اور جس کا تم اعلان کرتے ہو یا ظاہر کرتے ہو. واللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ سیدھا مبتدا خبر ہے، اللہ بہت خوب جاننے والا ہے سینوں والی چیز کو، یعنی بیدوں کو. علم یاتکم، کیا نہیں آیا تمہارے پاس اتایاتی آنا، علم یادکم آئے استفامی آئے، کیا نہیں آیا تمہارے پاس نبأ الذین کفروا من قبل، خبر ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا اس سے پہلے. نبأ اردو میں تو خبر مؤنث بولیں گے، یہاں عربی میں مذکر ہے، اس لیے لم یادکم فعل بھی مذکر آیا. کیا نہیں آئی تمہارے پاس خبر ان لوگوں کی جنہوں نے پہلے کفر کیا تھا، یعنی پہلے کافر ہوئے تھے. فذاقوا وبال امرهم، پس انہوں نے چکھا اپنے معاملے کا وبال. وبال میں ہوتا ہے سزا، اور فذاقوا ذاقہ یذوقوا سے فعل ماضی کا صیغہ ہے، ذاقوا انہوں نے چکھا. کہیں کسی نے یہ لطیفہ سنایا تھا شاید، ممکن ہے وقف اور وصل کے بڑے مسئلے ہوتے ہیں قراء حضرات کے، جو وقف کریں اور ملائیں نہیں، تو کسی نے فذاقوا کہیں وقف کر دیا، سانس ٹوٹ گیا، آگے بالا سے الگ پڑا. ایک دو جگہ ہے قرآن میں اس طرح وبالا، تو پیچھے کوئی صاحب کھڑے تھے، انہوں نے نماز توڑ دی. انہوں نے کہا کیوں، کیا ہوا؟ اس نے کہا اس نے تو لفظ الگ پڑھ دیا، بالا بالا میں نے تو پیشاب کر دیا، تو اس نے واو کو الگ کر دیا، بالا فعل ماضی بنا دیا. یا مولوی صاحب کے دماغ میں خرابی تھی انہوں نے، یا ممکن ہے یہ کہانی کسی نے بنائی ہو کہ بھائی جہاں لفظ ایک ہے نا اس کو توڑا نہ جائے، کیونکہ یہاں واو عطفہ نہیں ہے، یہ وبال اکٹھا لفظ ہے، اس کی واو کو کوئی اور ہٹا دے تو باقی تو پھر بال ماضی کا صیغہ ہی رہ جائے گا نا. وبال ان، وبال ان، وبال ان، تینوں طرح ہوتا ہے، عموماً مضاف ہی ہو کر آتا ہے. ہاں آگے تو کچھ نہیں بنتا، انہوں نے ادھر ہی خیال کیا. میرے خیال میں وہ کہانی کسی نے اس لیے بنائی ہے کہ بھائی ایک لفظ جو ہو اس کو توڑنا نہیں چاہیے، اور یہ بات ناظر خانوں کے لیے بڑی مشکل ہے. ناظر خانوں کے لیے یہ ایک بڑا مسئلہ ہے، اور میں نے اکثر دیکھا کہ ناظر خان، میری اپنی بچیاں، یعنی مثلا وما تعلنون واللہ، وما تعلنو ادھر ملا دیں گے اور نہ واللہ کو آگے، بچے ناظر خان عام پڑھنے والے یہ اکثر غلطی کرتے ہیں. اچھا ہمارے قرآن مجید میں کہ یہ ایک لفظ ہے اس کو پورا اکٹھا پڑھو، اس طرح کی کتابت نہیں دیکھی کسی قرآن مجید میں. اس کا اصول یہ ہونا چاہیے کہ جو ایک پڑھنا ہے اس کے اور پچھلے کے درمیان سپیس ہو. مثلا ہے نا فذاقوا، اب اس کے بعد سپیس ہونی چاہیے وبالا کے درمیان، واو اور بے کے درمیان کوئی سپیس نہیں، ٹھیک ہے یہاں نہیں ہے، لیکن بعض دفعہ یہ تمیز نہیں معلوم ہوتی کہ یہاں کہاں ہے یا کچھ، تو اس وجہ سے بچے ناظر خان غلط پڑھتے ہیں. میں نے یہ ایک دفعہ کہا، جو نفیس رقم صاحب نے لکھنا شروع کیا تھا قرآن مجید، وہ ایک ہی پارا لکھ کے رہ گئے، پتہ نہیں اب رشید صاحب نے چھاپا تھا، چودھری رشید مکتبہ جدید والے نے، تو میرے گھر آئے کہ ہم یہ قرآن مجید لکھنا چاہتے ہیں، آپ ہمیں کوئی مشورہ دیں. مدت سے یہ قرآن کے ساتھ کچھ تعلق رہا تھا، ویسے جو چیزیں اب پچھلے 4-5 سال میں معلوم ہیں یہ مجھے پہلے نہیں معلوم تھے، ریٹائرمنٹ تک نہیں معلوم تھے. میں نے ایک بات یہ کہی کہ بھائی لکھیں تو پھر ایک میری خواہش یہ ہے کہ سپیس رکھی جائے، ٹائپ پہ تو سپیس رکھ لیتے ہیں، کاتب کو سپیس کا نہیں پتہ چلتا. حتیٰ کہ اس سپیس کو مجھے اتنا خیال تھا کہ میں نے حافظ یوسف صاحب مرحوم سے ایک رولنگ وہ کاغذ پہ کرائی ہے، وہ میرے پاس ہے، کہ اگر میں کچھ کہیں مجھے خدا توفیق دے میں کسی سے قرآن مجید لکھواؤں تو میں اس طرح سے لکھواؤں گا کہ وہ ان لائنوں کے درمیان یہاں آ کے لفظ ختم ہو، پھر ایک وہ ایسے لکیریں ڈالی ان کو پرنٹ کرا لے کاتب کے لکھنے کے لیے، وہ خاص طور پر رولنگ کرائی تھی کہ اس میں ایک لائن ہو کہ یہاں وہ سپیس کے لیے ہوگی کہ اتنی جگہ میں چھوڑا کرے گا. بہرحال وہ تو یوں ہی رہ گیا. تو وہ نفیس صاحب نے ایک سپارہ لکھا، بعد میں انہوں نے پتہ نہیں مجھے وہ دکھائی اس کی کتابت، تو کہا کہ اس پہ میں نے کہا مجھے دو ایک اچھی باتیں لگی، ایک تو خاص طرح مصری اور پاکستانی کا امتزاج ہے، دوسرے سپیس کا واقعی لحاظ رکھا گیا. انہوں نے کہا یہ لکھ دیجیے. میں نے کہا میں نے کہہ دیا. خیر انہوں نے کہا نہیں جو آپ کہہ رہے ہیں لکھ دیں. وہ میں نے 4 سطریں لکھ دی. بعد میں پتہ چلا کہ وہ جب چھپا تو اینڈ پہ وہ میری رائے چھپی ہوئی تھی کہ اس کے بارے میں انہوں نے دراصل مجھ سے اس لیے بھی لے لی تھی. بعض دفعہ یوں چیزیں ہوتی ہیں، وہ پھر سپارے سے آگے نہ لے جا سکے، پتہ نہیں کیا وجہ ہوئی، ان کا آپس میں کوئی جھگڑا ہوا. پھر وہ میرے خیال میں ایک سپارہ ہے، وہ میرے پاس نمونے کا ہے، بعد میں کوئی اور چیزیں دوسرے کاتبوں سے لکھا سے وہ تفسیر فاضلیہ کے نام سے انہوں نے چھاپی تھی. لیکن اب میں تاج کمپنی کو مدت سے کہہ رہا ہوں کہ یار تم بنیے ہو گئے ہو، قرآن سے تم نے اتنی کی تھی ترقی اور اب قرآن پہ تمہاری توجہ نہیں رہ گئی اور کاروبار شروع کر دیے. تو یہاں کا مینیجر مجھے کہتا تھا دی آپ یہی خط لکھیں اور میں اس کو بھیجوں جو کراچی میں بیٹھا ہے، اور ہمارے خود یہ رہا ہے کہ واقعی وہ. میں نے کہا ایک دفعہ 1-1.5 لاکھ تمہارا لگ جائے، بٹھا دو کسی اچھے کاتب کو اور اس کو کہو کہ یہ رسم الخط کے مطابق ہمیں قرآن مجید لکھ کے دے دو، ہے جی 5 کی جگہ 10 دو اور بہترین کاتب سے لکھوا لو. تمہارے لیے تو پھر ساری عمر وہ بلاک بناتے رہنا، چھپتے رہنا، وہ کتابت ہو جائے گی. وہ کہتے تھے کہ نفیس صاحب کو کہا ہے، وہ کہتے ہیں میں اتنا اس طرح کا کام نہیں لے سکتا. اللہ علم وہ یہ پیسے نہیں دیتے ہوں گے، یہ کیا بات ہے. یہ بعض دفعہ آدمی جم کے بعد کام نہیں بھی کرتا. تھا انہوں نے اپنے معاملے کا وبال یا سزا، ولہما عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک سزا ہوئی، یعنی پچھلے لوگوں کا ذکر ہے جو پہلے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنا وبال چکھا. اور وبال کے اصل معنی بوجھ کے ہوتے ہیں، وبیل، وبال، وبیل جو ہے وہ پیٹ کی کوئی بیماری ہوتی ہے اس جانوروں کی، بلکہ شاید اگر ڈکشنریوں میں جیسا لکھا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں نا پٹھا لڑنا، افارے سے جو مرتا ہے جانور، شاید اس کو وبیل کہتے ہیں، میرا خیال ہے عربی میں کہتے جو ہے کہ معدے کی بیماری ہوتی ہے اور جانور مر جاتا ہے، اس لیے وبال میں ہلاکت بھی ہوتا ہے، یعنی بنیادی میں نے اس کا بوجھ کا ہے. مصیبت ضمن آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ بنیادی میں نے اس میں بوجھ کا ہی ہوتا ہے. وبال، وبال تو میں نے اصل میں جرم کی سزا کے ہوتے ہیں، مصیبت کے نہیں ہوتے. اردو میں تو ویسے وبال کہتے ہیں نا، عربی میں وبال بمانا عذاب ہی ہے، اس کے ملتا جلتا وزن اور معنوں کے لحاظ سے لفظ ہے اسام قرآن میں آیا ہے. اسام الف سے الف میم اسام، ومن یفعل ذلک یلقی اساما، وہ اسام اور وبال بالکل ہم معنی ہے، وزنن معنن دونوں طرف. ذالک بانہ کانت تاتیہم رسلہم بالبینات، یہ بات اس لیے ہوئی کہ یہ بانہ اصل میں تو بے سببیت تھا، لیکن انہ یہاں ضمیر شان کے طور پر ہی آیا ہوا ہے، یا بانہ اس وجہ سے کہ ہو کی ضمیر بہرحال یہاں کسی چیز کی طرف جاتی نہیں، ایسے ضمیر شان کی طرح ہی ہے. یہ اس وجہ سے ہوا کہ بے شک کانت تاتیہم آیا کرتے تھے ان کے پاس، رسولہم ان کے رسول،
تاتی مؤنث کا صیغہ رسل کے جمع مکسر کے بنا پر لائے ہیں، ورنہ کانت یاتیہم، کان یاتیہم ہو سکتا تھا، تو دونوں ہی مؤنث کے صیغے لگا دیے ہیں، کانت تاتیہم اور رسلہم، حالانکہ عاقل کی جمع ہے لیکن فاعل مذکر، وہ فعل مؤنث آ گیا، بالبینات واضح نشانیوں کے ساتھ. فقالوا، پس انہوں نے کہا، قالوا کے فاعل کافر ہیں، ابشر یہدوننا، کیا بشر کچھ ہیں جو کہ ہمیں ہدایت دیتے ہیں، ہدا یہدی راستہ دکھانا، یہدیوننا راستہ دکھاتے ہیں ہم کو، ابشر، اب یہ ابشر خبر ایک طرح کی بنتی ہے، یعنی اہا اولا بشر، اہم بشر یہدوننا، کہ یہ کچھ انسان ہیں جو ہمیں، یہ کچھ ایسے اہم بشر یہدوننا، کیا وہ ایسے انسان ہیں جو کہ ہم کو ہدایت دیں گے، یوں معنی بنے گا، ہم ضمیر ایک مبتدا محذوف مان لیں، کیا وہ بشر ہیں ایسے جو کہ بشر نکرہ موصوف آیا، یہدوننا جو کہ ہمیں ہدایت دیں گے، تو ایک تو بات یہ معلوم ہے کہ بشر واحد جمع دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، ہوا بشر ان و ہم بشر و ہی بشر، سب کے لیے، یعنی یہ جمع اس کی پتہ نہیں کہیں آتی ہو لیکن نہیں استعمال، بہرحال اگر ہوتی بھی ہے بشر کی جمع کوئی سنی تو نہیں، واحد ہی آتا ہے، نہیں کیا بشر نہیں، اس میں یہ ہے کہ بشر ان کی تو بن گئی نا صفت، تو صفت موصوف مل کر پھر بنا کیا، جملہ کیا بنا، کیا ایسے بشر جو ہم کو ہدایت دیں گے، بنا تو یہ معنی، لیکن اگر یہ کہیں ابشرون یہدوننا، کیا کچھ انسان ہوں گے جو، پھر بھی یہ ابشرون نہ مبتدا بنتا ہے نہ خبر، اس کو کچھ ماننا پڑے گا نا، فکرہ تو نہیں بنتا، اگر یوں ہوتا ایہدوننا بشرون تب تو کوئی بات تھی، اس طرح کر لیں فائل اس کا بنا لیں، مقدم آ گیا تو تب بات بنتی، یعنی دیکھنا ہی ہوتا ہے کہ جملے کا جز گیا یا تو مانے کہ فائل مقدم ہے، تب بات بن جاتی ہے، کیا کچھ بشر ایسے ہیں جو ہمیں ہدایت دیں گے، وہی بشریت والی اصل بات تو ہے جو ان کو مانے تھی. فکفروا، پس انہوں نے انکار کیا، وتولوا اور منہ موڑ لیا، واستغنى اللہ اور اللہ بے نیاز ہے، یہ ان کا فعل نہیں ہے، واستغنى اللہ فاعل ہے، استغنا کا استغنا معنی ہوتا ہے بے پرواہ ہونا، بے نیاز ہونا، واستغنى ماضی کا صیغہ ہے، واستغنى اللہ اور اللہ تو بے نیاز ہے، واللہ غنی حمید اور اللہ پھر غنی بے نیاز، اسم بھی آ گیا ہے اور حمید بھی ہے. زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، زعم کیا یا گمان کیا کافروں نے کہ وہ اٹھائے نہیں جائیں گے، لن یبعثونا نون گرا، وہ ہرگز نہیں اٹھائے جائیں گے، یعنی دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے. قل بلا و ربی، تو کہہ دے کیوں نہیں. اب یہاں بلا دیکھیے جواب استفہام انکاری کے جمانوں میں نہیں ہے، یہاں کوئی وہ ہے کہ انہوں نے کوئی الان نبعسا اور اس کے جواب میں ہوتا بلا، تب تو بات تھی، لیکن یہاں معنی کے لحاظ سے بلا آیا کہ وہ انکار کر رہے ہیں، انکار کا انکار ہے، وہ ہے کہ انہوں نے کیا انکار کہ ہم زندہ نہیں ہوں گے، اور کہا نہیں بلا ضرور ہوں گے. یہ یہاں بلا کا استعمال عجیب ہے، کیونکہ عموماً بلا کا استعمال ہوتا ہے جہاں سوالیہ اور نفی آ جائے، الیسا، الستو، احوبا، ان اس کے جواب میں آتا ہے بلا، یہاں سوالیہ کوئی نہیں ہے. اگر ان کو انہوں نے گمان کیا کہ ہم ہرگز اٹھائے نہیں جائیں گے تو یہ انکار تو چلیے ہوا، لیکن سوال تو کوئی نہیں ہے، لیکن جواب اس طرح آیا ہے کہ گویا کہ وہ کہہ رہے ہیں کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے. بلا، قل بلا و ربی، تو کہہ دے ہاں اور قسم ہے میرے رب کی، واو یہاں قسم کی ہے، کیوں نہیں، قسم ہے میرے رب کی، لتبعثن، تم ضرور ہی اٹھائے جاؤ گے، ثم لتنبؤن، پھر تم کو ضرور آگاہ کیا جائے گا، یہ بھی مجہول کا صیغہ ہے، تم آگاہ کیے جاؤ گے، نبا سے بما عملتم، یہ بے نبا کا صلہ ہے، اس کے ساتھ آتا ہے، تو اس چیز سے جو کہ تم نے کی ہوگی اس سے آگاہ، یعنی اپنے اعمال سے آگاہ کیے جاؤ گے، اور مراد ہے جزا سزا ہوگی. وَغَالِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، اور یہ بات اللہ پر آسان ہے، یعنی وَغَالِكَ يَسِيرٌ عَلَى اللَّهِ، یہ بات تمہارا اٹھانا اور پوچھنا کرنا اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے. فآمنوا باللہ ورسولہ پس تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر ون نور الذی انزلنا اور اس نور پر جو کہ ہم نے اتارا انزلنا ہم نے اتارا اور اس نور پر جو اس نور سے مراد پھر قرآن کریم ہوگا کیونکہ اللہ اور رسول کا ذکر تو پہلے ہے یا دین کہہ دیں یا قرآن مجید واللہ بما تعملون خبیر یعنی واللہ خبیر بما تعملون اللہ آگاہ ہے تمہارے اعمال سے یوم یجمعکم لیوم الجمع جس دن کے وہ تم کو اکٹھا کرے گا یجمعکم لیوم الجمع اکٹھ والے دن میں یا اس کی طرف یا اس میں لام زیر لے الہ کے معنی میں ہے تمہیں اکٹھا کرنے والے دن اکٹھا کرے گا ذالک یوم التغابن یہ ہوگا دن تغابن کا تغابن غین بے نون سے ہے اور غبن کے معنی جو اردو میں ہے دھوکہ دینا وہی عربی معنی ہی ہے تغابن کا لفظی معنی بنتا ہے باہم ایک دوسرے کو دھوکہ دینا تفاعل میں تو یہی معنی بنے گا اب یہاں یوم التغابن کو قیامت کو یوم التغابن کیوں کہا گیا ہے وہاں تو ایک دوسرے کو دھوکہ نہیں دے گا لیکن شاید اس لیے کہا گیا کہ باہمی دھوکے وہاں ظاہر ہوں گے شاید یہ تفسیری معنی زیادہ بہتر معلوم ہوتا ہے یعنی جو کچھ یہاں ایک دوسرے سے غبن وغیرہ کیا ہے وہاں پھر باہمی غبن کے گویا کہ یوم ظہور التغابن ایک طرح سے یہ لفظ ہے خارجی کا پھر تفسیری ترجمہ ہوگا تغابن کا لفظی معنی تو ہے آپس میں ایک دوسرے کو دھوکہ دینا معنی تو یہی ہے اور پھر متفسیری ترجمہ ہار جیت کا کرے کہ وہ بہر لفظی معنی شاہ صاحب نے تو الٹا بلکہ ظہور اسی لیے لگایا ہے کہ آن روز روزے ظہور غبن بازے بنسبت بازے باشد کیونکہ تغابن کا لفظی معنی تو بالکل یہی ہے ایک دوسرے کو دھوکہ دینا میوچلی ٹو ڈیسیو میوچلی ایک دوسرے کو دھوکہ دینا معنی تو ہوئے لیکن وہاں کوئی ایک دوسرے کو دھوکہ دے تو نہیں رہا ہوگا نہ چلے گا دھوکہ تو ہار جیت انہی معنوں میں ہو تو پھر دھوکہ وغیرہ جو یہاں کرتے رہے تھے اب وہاں پتہ چلے گا کہ ہارا کون اور جیتا کون ظہور تغابن غبن کا معنی یہی بنتا ہے نا کہ یہاں جو کوئی جوڑ توڑ کیے اور اس وقت وہاں نتیجہ نکلے گا کہ اصل ہارا کون اور جیتا کون ورنہ اور ہار جیت کا تو مفہوم کوئی نہیں بنتا پھر باہمی جو ایک دوسرے سے دھوکے کیے ہیں انہی کے معنوں میں ہی انہوں نے ہار جیت کا معنی میرے خیال میں کیا ہے لفظی معنی تو بہرحال وہی ہے باہم ایک دوسرے سے دھوکہ کرنا لیکن چونکہ وہاں عمل کی دنیا نہیں ہوگی اس لیے یہ شاہ صاحب نے دیا کیا میرے خیال میں کسی اور نے بھی ترجمہ کیا ہی ہوگا
نقصان اٹھانے کا
غابن تو دیکھیں باب تفاعل ہے اس کے میں نے ہی باہمی کیے ہیں باہم غبن باہمی ایک دوسرے سے دھوکہ کرنا تو پھر وہ جو یہاں دنیا میں ایک دوسرے سے دھوکہ کیے تھے ان کے ظہور کا وقت ہوگا اور اس وقت پھر ہار جیت ان معنوں میں کر لیا ہوگا وہاں کون پھر وہ کامیاب رہا دھوکہ کھانے والا یا دینے والا کون رہا دنیا میں تو سب ایک دوسرے کو چکر میں ہی رکھتے ہیں
بالکل
تشریح کر لیا وہ بالکل تشریح ہے لفظ کا معنی تو وہی ہے باہم دھوکہ دینا اور پھر شاہ ولی اللہ صاحب نے اسی لیے کیا ظہور غبن کیونکہ اس وقت ظاہر ہوں گے ایک دوسرے کے غبن جو بامی کیے ہیں اور پھر اس کے نتیجے میں ہار جیت پھر ہو سکتی ہے اس معنی میں ترجمہ کر لیا ہوگا انہوں وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ اور جو کوئی اللہ پر ایمان لائے گا وَيَعْمَلْ صَالِحًا لائے گا من شرطیہ کی وجہ سے ہاں جی غبن
دینے کا
دینا تو غبن دینا لفظی نہیں لفظی میں بھی باب تفاعل میں کوئی وجہ نہ ہو تو مشارکت ضرور ہوتی ہے باب تفاعل میں بہت ریئر ہوتا ہے کہ مشارکت نہ ہو غبن دینے کا غمیوں میں باللہ ہے اور جو کوئی ایمان لائے گا اللہ پر ویعمل صالحاً اور کام کرے گا اچھے یہ سب جزم ہے من شرطی ہے کہ یکفر عنہ سیئاتی وہ دور کر دے گا یکفر کا فائل ضمیر فائل اللہ تعالیٰ کے لیے ہے عنہ اس عامل یعمل اور یومن کا فائل جو ہے اس سے سیئاتی ہی اس کی برائیاں دور کر دے گا ویدخلہ اور وہ اس کو داخل کرے گا یعنی اللہ اس کو داخل کرے گا جنات ایسے باغات میں پھر وہی نقرہ موصوفہ تجری من تحت اللہ نہار جن کے نیچے نہری بہتی ہوں گی خالدین فیہا اس حالت میں کہ وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے ابداً ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. ذالک الفوز العظیم, یہی تو عظیم کامیابی ہے. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا, اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا, اولئک اصحاب النار, وہ آگ والے ہوں گے. خالدین فیہا, حال ہے اس حالت میں کہ وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. وبئس المصیر, اور کتنا برا ہے انجام کار. ما اصاب من مصیبت, نہیں آ لگی نشانے پر کوئی, نشانے پر آ لگنے والی, لفظی ترجمہ تو یہ ہے, پھر مصیبت کا ترجمہ ہم اردو میں مصیبت کر سکتے ہیں, فیل تو وہی اصاب یصیب ہوئی ہے, اور نہیں آ پہنچتی کوئی مصیبت, یعنی نہیں آ لگتی کوئی مصیبت. کس کو نہیں آ لگتی, یہاں اس کا بیان نہیں ہے, بلکہ یوں ہی بیان ہے کوئی مصیبت نہیں پہنچتی. کہیں کہیں قرآن میں واضح ہے وما اصابکم من مصیبت, تم کو نہیں پہنچتی, تو یہاں مفعول کا ذکر نہیں ہے. نہیں لگتی کوئی مصیبت یا پہنچتی, الا باذن اللہ, مگر اللہ کے اذن کے ساتھ, یعنی وہ اس صورت میں ہی آتی ہے. اچھا, مصیبت ان کے ساتھ ما اصابت تو ہونا چاہیے تھا, لیکن نہیں, مذکر فعل آیا ہے. ومن یؤمن باللہ, اور جو کوئی بھی ایمان لائے گا اللہ پر, یہد قلبہ, قلبہ وہ ہدایت دے گا اس کے دل کو, راستہ دکھائے گا اس کے دل کو. یہد کی یہ گر گئی ہے مجزوم ہو کر, یہدی کی, تو یہ جواب شرط ہے. اب دل کو ہدایت دینا, دل کو راستہ دکھانا سے مراد کیا ہے, اس پر تفسیروں والے مختلف چیزیں لکھتے ہیں. جی کوئی لکھتا ہے جی انا للہ و انا الیہ راجعون, اس کو سجائے جائے گا کہ یہ کہہ دو, کیونکہ وہ ہے نا کہ جب مصیبت آتی ہے تو مومن یہ پڑھتا ہے. کسی نے کہا جی صبر کی ہدایت دے گا, کسی نے کہا شکر کی ہدایت دے گا, وغیرہ وغیرہ. بہرحال مصیبت پہ اللہ پر جس کا ایمان ہو, تو بات مصیبت کی ہو رہی ہے نا, اس کے ضمن میں ہی ہے نا, وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ, کہ مصیبت کے وقت بھی اللہ اس کے دل کو کوئی رہنمائی کرے گا. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ, یعنی وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِكُلِّ شَيْءٍ. اور وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ, اور اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی. اطیعوا کا لفظ تکرار سے آیا ہے, فعل امر. فَإِن تَوَلَّيْتُمْ, پس اگر تم نے روگردانی کی, ماضی کا صیغہ ہے, فَإِنَّمَا, پس بات پھر اتنی ہے کہ عَلَى رَسُولِنَا, ہمارے پیغمبر پر, البلاغ المبین, واضح پہنچانا ہے. یہاں نکرہ مؤخر, مبتدا مؤخر ہو کر نکرہ جو ہے وہ نہیں ہوا, بلکہ اصل میں ہے وہی مبتدا ہی, صرف وہ جسے کہتے ہیں نا شعروں میں تو ضرورت ہوتی ہے, یہاں فاصلے کی رعایت سے. اصل میں کہنا تھا فَإِنَّمَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ وَعَلَى رَسُولِنَا, مبتدا تو یوں تھا پہنچا دینا ہمارے پیغمبر کے ذمے ہے, لیکن علی رسولنا وہ مقدم ہو گیا ہے متعلق خبر, اور البلاغ المبین مبتدا بعد میں آیا ہے. قاعدے کے مطابق ایسے موقع پر نکرہ ہوتا ہے اگر مبتدا مؤخر ہو, لیکن یہاں چونکہ اس طرح سے نہیں آیا, ماض فاصلے کی رعایت کے لیے آیا, تو معرفہ ہی ہے, رہنے دیا ہے. واضح پہنچانا, اللہ لا الہ الا ہو, اللہ وہ ہے کہ لا الہ الا ہو ہے, یعنی اللہ مبتدا اور لا الہ الا ہو پورا فکرہ وہ خبر بنے. اللہ لا الہ الا ہو ہے, اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ, اور اللہ ہی پر چاہیے کہ بھروسہ کرے اہل ایمان, یعنی فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ عَلَى اللَّهِ ہے, لیکن عَلَى اللَّهِ پہلے وہ وزن کے لیے, فاصلے کے لیے بھی آئے, اور پہلے آنے کی وجہ سے ذرا زور بھی اس پہ ہوگا, اس لیے ہم اردو میں ہی سے ترجمہ کر رہے ہیں. وَعَلَى اللَّهِ, اور اللہ ہی پر, فَلْيَتَوَكَّلْ, چاہیے کہ بھروسہ کرے, پہلے غائب امر کا ہے, مومنون اس کا فائل ہے, مومنوں کو چاہیے کہ وہ بھروسہ کریں اللہ ہی پر. یا ایوہ الذین آمنوا, اے ایمان والو, ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم, بے شک تمہارے بیویوں میں سے اور تمہاری اولادوں میں سے تمہارے کچھ دشمن بھی ہیں, یعنی بعض تمہارے دشمن ہیں. یہاں بھی عدو واحد آیا ہے, ورنہ ہونا چاہیے تھا نا ان من ازواجکم و اولادکم اعداء لکم, تو یہاں بھی واحد آیا ہے, کیونکہ یہ لفظ بشر کی طرح وبا عدوٌ وهم عدوٌ وهما عدوٌ کہہ سکتے ہیں. فاحذروهم, پس تم ان سے بچو, یہاں ان کے لیے ضمیر ہم آئی ہے جمع. وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا, اور اگر تم عفو سے کام لو اور درگزر سے کام لو. وان شرط ہے, تعفوا نون گرا مجزوم, تصفحوا وتغفروا تینوں فعل ان کے متعلق ہیں. اگر عفو سے کام لو, صفا یا صفح میں نے بھی درگزر کرنا ہی ہوتا ہے. تغفرو, معاف کرنا, بخشنا. فإن اللہ غفور الرحیم, بے شک اللہ تعالی بخشنے والا مہربان ہے. یہ اگلی آیت کے ساتھ بھی اس کا ہے اور پچھلے کا بھی. کچھ پس منظر میں ہے کہ مہاجرین کو بعض دفعہ یہ دقت پیش آتی تھی کہ وہ اس وجہ سے اس زمانے میں ہجرت فرض تھی کہ جو مسلمان ہے وہ مدینہ ہجرت کرے. فتح مکہ کے بعد پھر یہ حکم منسوخ ہوا ہے, ورنہ اس وقت تک حکم یہی تھا کہ جو مسلمان ہوتا ہے وہ مدینہ آئے. تو پھر بال بچوں کو وہ چھوڑ کے جا نہیں سکتے تھے, تو بعض کہتے ہیں کہ بال بچے ان کو اس طرح سے رکاوٹ بنتے تھے. تو یہ عذب وغیرہ ان معنوں میں کہا ہے, یعنی دین کے معاملے میں. یہ نہیں ہے کہ خبردار دے رہے نا تمہارا کوئی بیٹا بیٹی تمہیں چھرا نہ مار دے. ان معنوں میں عذب نہیں ہے, عذب وہ دین کے نقطۂ نظر سے ہی ہے. اسی لیے آگے فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنۃ, بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولادیں, ادھر بیویاں اور اولادیں کہی تھی, یہاں مال اور اولاد ایک آزمائش ہے. فتنۃ یعنی اموالکم واولادکم, فتنات نہیں کہیں گے بلکہ یہ واحد لفظ فتنہ ہی, کہ یہ ساری چیز ایک فتنہ ہے, آزمائش ہے. روایتیں بعض بیان کی جاتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں نماز پڑھتے اپنے کسی بیٹے نواسے وغیرہ کو اٹھا لیا تھا, پھر کہا کہ جی واقعی اللہ میاں نے سچ کہا ہے کہ فتنہ ہے. تو واللہ عندہ اجر عظیم, اللہ کے ہاں, اور جو اللہ ہے تو اس ہی کے پاس ہے بہت بڑا اجر. یعنی یہ اصل میں واللہ مبتدا ہے اور عندہ اجر عظیم پورا فقرہ ہے. ویسے اجر عظیم عندہ کا عندہ بن گیا ظرف, ظرف یا جار مجرور کے بعد مبتدا مؤخر نکرہ ہو کے آتا ہے. اس کے پاس ہے بہت بڑا اجر, یعنی اللہ کی یہ کیفیت ہے. فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ, پس تم اللہ کی نافرمانی سے بچو. مَا اسْتَطَعْتُمْ, جو کچھ کے تم سے ہو سکے. مَا یہاں اتنا جتنا کہ ان معنوں میں آیا ہے, مَا اسْتَطَعْتُمْ جتنا کہ تم سے ہو سکے. اب پہلے پڑھا تھا فَاتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ, تو یہاں آیا ہے مَا اسْتَطَعْتُمْ, استطاعت کے ساتھ میں شروع ہوتا ہے. دونوں حکم اپنی جگہ ٹھیک ہیں. وَاسْمَعُوا, پس تم سنو. وَأَطِيعُوا, اور تم اطاعت کرو. وَأَنفِقُوا, اور تم خرچ کرو. خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ, یہاں خیرن کی نسب جو ہے یہ پہلے چوتھے پارے میں بھی آیا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ضمن میں غالباً, اِن تَهُوا خَيْرًا لَكُمْ, عیسائیوں کو کہا گیا تھا کہ وَلَا تَكُونُوا ثَلَاثًا اِن تَهُوا خَيْرًا لَكُمْ. یہ خیر یہاں تقریباً حال ہی بنتا ہے, یعنی یا پھر کوئی فعل مانے کہ ان تہو یقن خیرن, رک جاؤ تو ہو جائے گا یہ تمہاری, یعنی یقن پھر مانے محذوف اور پھر کہیں کہ خیرن اس کا کہ خبر بنتی ہے, اور یا پھر یہ خیر لانفسکم, خیر ہوتے ہوئے تمہاری اپنی ذات کے لیے, حال کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے ترجمہ, اور فعل ناقص محذوف مان کر بھی ترجمہ ہو سکتا ہے. وہ انفقو یقن خیر لانفسکم, گویا کہ یوں, اور تم خرچ کرو ہو جائے گا یہ تمہارے لیے بہتر. یا انفقو خیر لانفسکم, خرچ کرو اپنے لیے بھلائی کرتے ہوئے. ومن یوق شح نفسہ, اور جو کوئی بچا لیا گیا اپنے نفس کے حرص سے, یہ لفظ آ چکا ہے پہلے, وقایتی سے یہ مجہول اور شح شین ہے کی بات بھی ہو چکی ہے. فاولئک هم المفلحون, پس وہ لوگ ہی فلاح پانے والے ہیں. ہم پہلے آیا ضمیر فاصل. ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا, اگر تم قرض دو کہ اللہ کو قرض حسن, ایک تو اقرض یقرض فعل آتا ہے, دوسرے قرض اگر اس کا مفعول بھی ہے تو چلیے پھر تو ٹھیک ہے, کیا لیکن اصل مفعول بھی تو اللہ بنتا ہے نا, وہ نصب میں آ رہا ہے, یہ مفعول بھی تو نہیں ہے, مفعول مطلق ہی ہے. تقرض اللہ قرضا حسنا, لیکن یہ کہ اقراضا حسنا نہیں کہتے, ورب جو ہے مصدر وہ دوسرے ثلاثی سے ہی آتا ہے اقرض یقرض کے ساتھ. اور اللہ کو اگر تم قرض حسنا دو گے, ان تو قردو مجزوم تو یضاعف ہو, مجزوم جواب آیا ہے, کئی گنا کرے گا یا دگنا کرے گا اس کو, لکم تمہارے لیے, ویغفر لکم اور بخش دے گا تم کو, یہ سب دونوں مجزوم اس ان کی وجہ سے. اور واللہ شکور حلیم, اللہ شکور حلیم ہے. شکور اللہ کے لیے آئے تو اس کے معنی قدر شناس کے ہوتے ہیں, شاکر کے بھی اور شکور کے بھی. بندے کے لیے آئے تو شکر گزار کے معنی میں ہوتا ہے. عالم الغیب والشہادت, وہ غیب اور شہادت کا عالم ہے, ظاہر کو بھی جانتا ہے اور باطن کو بھی وغیرہ. اور العزیز الحکیم, وہ غالب اور حکمت والا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہاں سے اب یہ سورت طلاق شروع ہوتی ہے, بلکہ بعد میں شاید عبداللہ ابن مسعود کے مصحف میں اس کا نام تھا سورت النساء الصغرى, یعنی یہ چھوٹی سورت نساء ہے. عورتوں کے احکام ہی ہیں نا اس میں زیادہ تر, عدت وغیرہ اور اس کے ایک نام اس کا بعد میں آیا ہے، ان 16 ناموں میں سے تو نہیں، 16 معروف نام ہیں قرآن کریم کی صورتوں کے، جو دو دو ہیں، مشرق میں کچھ اور رائج ہو گئے ہیں، مغرب میں اور، لیکن ان 16 کے علاوہ بعض نام اور بھی عجیب و غریب ہیں. مثلا سورت سواد کا نام نائجیرین قرآن مجید میں سورت داوود لکھا ہے، کیونکہ اس میں حضرت داوود کا ذکر ہے نا، حالانکہ یہ ان 16 میں سے نہیں ہے کہ جن کے نام وہ دو دو چلتے ہیں. بہرحال ایک اس کا نام سورت النساء صغرا، چھوٹی سورت نساء، وہ بڑی ہو گئی یہ چھوٹی ہو گئی. یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان ياتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. صدق الله العظيم. خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اذا طلقتم النساء، جب تم طلاق دو عورتوں کو. اب خطاب حضور سے ہے اور پھر جمع مخاطب کا صیغہ ہے، یہاں تو ہونا چاہیے اذا طلقت النساء، اگر خطاب کو دیکھو آگے پھر سارے صیغے فطلقوا اور احصوا اور لا تخرجوا اور اس طرح جمع مخاطب کے صیغے ہیں، گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے، یہ حکم دیے جا رہے ہیں کہ اے پیغمبر مسلمانوں کو کہہ دے کہ جب، یوں یہ مفہوم چلا، طلقتم النساء، جب تم طلاق دو عورتوں کو، یعنی یا ارادہ کر لو، جیسے اذا قمتم الى الصلاۃ ہے نا، نماز کے لیے کھڑے ہو، یعنی ارادہ ہو جائے طلاق کا ارادہ ہو، تو فطلقوهن، پس پھر طلاق دو ان کو. یہ نہیں میں نے کہ فعل امر واجب ہے، ضرور طلاق دے دینا، یہاں سے انہوں نے لیا نا کہ شرط کے ساتھ آ رہا، لعدتہن، ان کی گنتی پر، لعدتہن، لامزر لے یہاں، فی عدتہن یا فی اول عدتہن کے معنی میں لیا انہوں نے، لامزر لے عدتہن، ان کی گنتی کے لیے بنتا ہے، لیکن اس وقت ان کی گنتی کے وقت طلاق دو. گنتی سے کیا مراد ہے، کون سی گنتی؟ عدت کا لفظی معنی تو گنتی ہی ہے. ایک عدت تو ہمارے ہاں اصطلاح ہے کہ مطلقہ عورت اتنی مدت یا بیوہ بیٹھے گی اتنے کا آسانی نہیں کرے گی، میں نے اس کا بھی گنتی کہا، اس نے وہ مدت گننی ہے، یہاں گنتی وہ مراد نہیں، اگرچہ آگے لفظ آ رہا ہے وَأَحْصُ الْعِدَّةِ، اور پوری پوری گنو عدت، وہ عدت بھی شاید مراد ہے، لیکن عورتوں کی عدت سے یہاں مراد لیا گیا ہے ان کے مینسز، کیونکہ عموماً وہ ان دنوں کو بھی شمار کرتے ہیں کتنے ہوئے کتنے نہ ہوئے، جب ان کے عدت شروع ہو، کیونکہ وہ پھر دن گنتی ہیں، تو اس وقت گویا کہ وہ اس کو عدت اگلی شروع ہوئی ہے. بہرحال تفسیری معنی اس کا کیا گیا ہے، جب ان کے ایام حیض ختم ہو، اس وقت طلاق کا جو اصل حکم قرآن نے دیا ہے وہ یہ ہے. اور اس بارے میں مزید تفصیل سے یہ ملتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے، یا حضرت عمر کے کسی اور بیٹے نے، میرے خیال میں حضرت عبداللہ ہی تھے، انہوں نے کہیں اپنی بیوی کو حیض میں طلاق دیتی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تھا، تو آپ نے فرمایا تو عمر کو اسے کہو کہ وہ رجوع کر لے، تو اس میں درست نہیں ہے. تو صحیح شرعی طریقہ جو ہے نا وہ اس صورت میں بیان ہوا ہے طلاق کا، جس کو ہمارے حنفیوں نے نہ بتایا، مولویوں نے نہ بتایا، کم بخت اپنے مسائل میں الجھ جاتے رہے، اسی صورت طلاق کے ہی مسائل لوگوں کو بتائے ہوئے ہونا سارے تو بات تھی، لیکن اس کا کسی کو پتہ نہیں ہے، اور وہ لال کتاب وہ ہے کہ تین ہو تو پھر اس کو ایک مولوی صاحب کیسے کر دے. عجیب بات ہے مسئلے مسائل میں قرآن کا اتنا کلیئر بیان ہے، اور اس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر اور طریقہ وضاحت جو قرآن نے نہیں بیان ہوا، وہ اسے پھر طلاق سننا اسی لیے کہتے ہیں، کیونکہ شاید آپ نے حفصہ کو ایک طلاق دے کر پھر رجوع کر لیا تھا، تو وہ صرف ایک کا ہی ہوتا، جب 29 دن آپ بیوی سے الگ بھی رہے تھے، کوئی ناراضگی ہو گئی تھی، تو حفصہ کے بارے میں روایت ہے آپ نے ان کو ایک طلاق جسے رجعی کہتے ہیں، جس کے بعد رجوع کیا جا سکتا ہے، وہ دے دی تھی اور پھر رجوع کر لیا تھا. تو سنت وہ طلاق ہے، اور یہ ہے اسے کہتے ہیں بلکہ طلاق احسن عام ہمارے فقہ والے کے، سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ حیض کے بعد طلاق ایک پروناؤنس کرے، اور پھر جیسا کہ آپ ان آیتوں میں دیکھیں گے، رہیں گے ایک گھر میں، خرچہ دے گا، سب کچھ دے گا، پھر دوسری پھر تیسری جا کے پھر وہ اصل مغلظہ ہوتی ہے جس کا سورۃ البقرہ میں ذکر آیا، طریقہ جو ہے وہ یہاں سورت بقرہ میں تو یہی ہے نا کہ دو ہیں پھر تیسری کے بعد الگ, یعنی دو تک رجوع ہو سکتا ہے تیسری کے بعد رجوع نہیں ہوگا. وہاں تو اتنی بات ان کا طریقہ کیا ہوا قرآن کریم میں اس صورت میں بیان ہوا. ہاں جی ہاں اسے پھر طلاق و سنہ کہا گیا ہے نا, ہاں نہ دے گزرنے دے, مدت کے اندر رجوع بعد میں تجدید نکاح ہو سکتی ہے. سیدھی سیدھی بات ہے. اب اتنی بات مولویوں نے نہیں بتائی لیکن کچھ جہالات بھی ہوتے, مینا میں تین کنکر چار مارنے ہوتے ہیں یا سات, اور خدا جانے وہ کہاں سے چپلیاں اور جوتیاں, اور کم وقتوں کو ڈر بھی نہیں آتا کیونکہ اب تو وہ اوپر والی منزل پہ وہ لے گئے ہیں اس کو مینار کو پل ہے, لیکن ہم نے لوگوں کو دیکھا کود کے اس کے اوپر چڑھے بیٹھے ہیں وہ جو مینار سے ہیں نا جن کو مارتے ہیں کنکر, اور اوپر بیٹھ کے جوتا ہاتھ میں اور اس کو مار رہے ہیں گویا کہ شیطان کی خوب مرمت کر رہے ہیں اور خود اپنے آپ کو پتھر پاڑ رہے ہیں باہر سے وہ لوگ کنکری مار رہے ہیں. ایسا ہے نا حضرت عبداللہ ابن عباس سے شاید کسی نے پوچھا تھا یہی کو تین ایک کی بے ایک تین ہوتی ہے تین ایک, انہوں نے پوچھا ان کا کوئی اپنی بیوی کو کہہ دے ہزار طلاق پھر کیا ہوگا, انہوں نے کہا تین تو ہو جائیں گی باقی اس کی بکواس ہی ہے اور کیا ہے, یعنی پھر وہ ہزار کے ہزار پڑھنی چاہیے پھر تو ہنسیوں کو یہ بھی مان لینا چاہیے. لیکن وہ مسئلہ عجیب ہی بس بن گیا ہے اور اس کی پرواہ نہیں کی گئی اور اس سے بڑی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. میں تو سچی بات ہے اللہ معاف کرے مجھ سے کبھی کوئی پوچھتا تو میں کہتا ہوں ٹھیک ہے رہو اکٹھے کوئی طلاق ولاق نہیں ہوں, تو مسئلے غصے میں آ کے طلاق دی ایک گھر پر بات کرنے کی نسبت مسئلے کو مسا کر لینا بہتر ہے. نوافیت سے کرتے ہیں, یہ چیزیں تھیں جو پبلک کو بتانی چاہیے تھی, لیکن اس کو مولویوں نے سمجھا یہی تو ہمارا ٹیکنیکل ہنر ہے نکاح پڑھانا اور اسے توڑنا اور جوڑنا, اسی نے ان کو لگایا تو تب بات بنے گی ہمارا کنٹرول تب رہے گا. تو قرآن نے کہا لے عدت ہن, اور عدت ہن سے مراد لیا گیا ہے جب وہ گنتی شروع کرتے ہیں اپنے توہر کی, یعنی وہ احصوا العدۃ, اور اس گنتی کو ٹھیک ٹھیک پورا کرو. احصا یحصی کے معنی ہوتے ہیں شمار کرنے کے بعد اسے پورا شمار کر لینا, عدہ یا عدو گنتی کرنا, اور احصا یحصی گنتی مکمل کرنا. پھر گنتی کو مکمل کرو, عدت یعنی پوری گنو, اور واتقوا اللہ ربکم, اور اللہ کی نافرمانی سے جو تمہارا پروردگار ہے, ربکم اللہ کا بدل یا صفت سمجھیے. لا تخرجوہن من بیوتہن, مت نکالو ان عورتوں کو ان کے گھروں سے. بیوتہن یعنی وہی گھر جس میں تم رہتے ہو. پھر فقہا نے کہا کوئی ضروری نہیں کہ ملکیت کا گھر ہو, وہ کہے میرا تو گھر ہی کوئی نہیں, جو کرایہ میں رہتا ہے وہی اس کا بیوتہن شمار ہوگا. ولا یخرجن, اور چاہیے کہ وہ عورتیں نہ نکلے, یہ امر غائب ہے لیکن کیونکہ جمع مؤنث کا صیغہ ہے اس میں کوئی چینج نہیں ہوگی, ورنہ لا یخرجن وہ نہ نکلیں گی, نہ نکلتی ہیں یا نہ نکلیں, سب معنی اس کے ہو سکتے ہیں. الا ان یاتینا, مگر اس سوائے اس کے کہ وہ یاتینا بے لائیں یعنی کر گزریں, فاحشت مبینت کوئی واضح برا کام. پھر فاحشہ مبینہ سے کیا مراد ہے, کیونکہ یہاں بے حیائی بھی ہو سکتی ہے کوئی اور بھی, فاحشہ کے اصل معنی تو تھے بہت بڑی غلط بات جس کی برائی بڑی کھلا معلوم ہو, پھر اس سے زنا کے معنوں میں آتا ہے اور فحشاء کے معنوں میں, لیکن یہ کہ دوسرے فعل بھی مراد ہو سکتے ہیں برے کام. اب وہ برے کام شریعہ تفسیر والے مختلف لکھتے ہیں, کوئی یہ کرے وہ کرے. ایک بات پکی بات ہے کہ الا کا استثناء لا تخرجوہن سے ہے, کیونکہ لا یخرجن الا وہ نہ نکلے, مگر تو وہ خود تو نہیں بے حیائی کر کے بے نکلے, وہ ان سے ہے کہ ان کو تم نے بھی نہیں نکالنا نہ وہ خود نکلے, ہاں تم نکالو تو فاحشہ مبینہ کے بنا پر ہو تو اور بات. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ, اور یہ اللہ کی حدیں ہیں, جملہ مبتدا خبر ہے. وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ, اور جو کوئی تعدی کرے گا اللہ کے حدوں میں, تجاوز کرے گا آگے بڑھے گا, تَعَدَّ يَتَعَدَّ فَقَدْ غَلَمَ نَفْسَهُ, اس نے اپنی جان پر ہی ظلم کیا یا کرے گا, کیونکہ من شرطیہ ہے, جو کوئی توڑے گا یا آگے بڑھے گا اللہ کی حدوں سے بس وہ ظلم کرے گا اپنے اوپر. لا تدری, تو نہیں جانتا, درا یدری سمجھنا جاننا, لعل اللہ شاید کہ اللہ تعالی, یحدث احدث, یحدث میں نے وجود میں لانا, نئے سرے سے کوئی بات پیدا کرنا, حدث یحدث وجود میں آنا، پھر کہتے ہیں حدوث اس کا مصدر، کہ مثلاً عالم حادث ہے، دنیا حادث ہے کریٹڈ کے معنی میں. احدث یحدث احداثاً، نئی بات نکالنا، لفظی معنی تو یہ ہے. اسی سے آیا ہے وکل محدثۃ بدعت، نئی بات نکالی ہوئی وہ اس کا اس میں مقول ہے. تو یحدث وہ پیدا کر دے، نکال دے، امرن اصل اس کا مفعول ہے، کوئی معاملہ بعد ذالک اس کے بعد، یعنی طلاق کے بعد. عبارت یوں ہے لا تدری لعل اللہ یحدث امرن بعد ذالک، تو کیا جانے، یوں بھی ترجمہ کر سکتے ہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ اس کے بعد کوئی اور معاملہ کھڑا کر دے، اور معاملہ پیدا کر دے، یعنی سلو کرا دے، یا کوئی اور صورت ہو جائے. فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ، پس جب وہ پہنچے اپنی میعاد کو عورتیں. اس بلغنا کے ہم سورت البقرہ میں بھی دیکھا ہے تھے، دو طرح کے معنی ہو سکتے ہیں، پوری کر جائیں اور پوری ہونے کے قریب پہنچے. تو کہیں وہ عبارت سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں بلغنا کا معنی ہے کہ وہ اس حد کو پہنچ گئی اور اب، یا ابھی قریب، کیونکہ اس سے آگے ہے فَامْسِكُوهُنَّ، دوبارہ رجوع کے امساک کا حکم ہے، اس لیے یہاں فَإِذَا بَلَغْنَا کا ترجمہ ہوگا جب وہ پہنچنے کے قریب ہو جائیں اپنی میعاد کو. ہو گئی تو پھر تو یہ حکم ہی نہیں رہے گا. تو فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، پس تم ان کو روک رکھو بھلے طریقے پر، او فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، یا پھر ان کو جدا کر دو بھلے طریقے پر. وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ، اور گواہ بناؤ، اشہدہ یشہدو، اور تم گواہ بناؤ، ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ، دو صاحب عدل کو اپنے میں سے. اشہدو کا مفعول ہے، اس لیے زوا کا زوئی یوں ہوگا نا، یہ زوئی کی صورت بنے گی منصوب، اور زوئے عدل، دو عدل والے، منکم تم میں سے. وَأَقِيمُ الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، اور ادا کرو اس گواہی کو اللہ کے لیے، یعنی گواہوں کو یوں کہا ہے اقیمو، قائم کرو گواہی کو اللہ کے لیے، یا جو گواہ بنانے والے ہیں اس کے بھی، کہ مقصد اللہ کے لیے یہ شہادت پرووائڈ کرنا. یہاں یہ جو لفظ آیا ہے کہ گواہ دو ضرور رکھو، اس میں پھر فقہی اختلافات تو جگہ جگہ پر ہے، لیکن سچی بات ہے کچھ ہمیں شیعوں کا موقف اس میں اچھا لگتا ہے. یہی بات ہے کہ مسائل حالات کے لحاظ سے بدلتے رہتے ہیں. ہمارے عام فقہ اور حنفی یہ کہتے ہیں کہ یہاں گواہوں سے مراد ہے رجوع پر گواہ بناؤ، کہ میں نے رجوع کر لیا، کیونکہ مثلاً اس کی طلاق تو معلوم ہے، فرض کیجئے کہ اس نے دے دی تھی، اب وہ رجوع نہ کرے گواہوں کے سامنے، تو بات قانونی تو یہی ہے کہ بظاہر تو طلاق ہو چکی ہے، اب رجوع کے گواہ ہوں، ورنہ یہی سمجھا جائے گا کوئی رجوع نہیں ہو. تو وہ اپنی جگہ یہ دلیل دیتے ہیں. ہاں ہاں، تو شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ یہ دو گواہ طلاق پہ ہونے چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ طلاق دیتے وقت دو آدمیوں کے سامنے دے طلاق، یہ بھی کچھ ڈیٹرنٹ ثابت ہو جاتا ہے اس میں. انہوں نے تو وجہ یہی لکھی ہے جواد مغنیہ نے، کہ ہو سکتا ہے کہ وہ ان کے سامنے دینے لگے تو وہ اسے روکے کہ کیا کرتے ہو یا کچھ، ورنہ لوگ اس طرح کی کر لیتے ہیں. ابھی اگلے دن ایک آدمی میرے پاس اسٹام لایا، کسی آدمی نے 6-7 مہینے چپ کے سے اندر خانے طلاق لکھ کے اسٹام باقاعدہ عرض نبی سے لکھا ہوا تھا، بیوی کہیں اس کے وہ اپنے ماں باپ کے گھر تھی، تو اس سے جاتا ملتا رہا، کچھ اس نے انڈیکیشن ایسی نہیں دی. اندر خانے کہیں بات کر رہا تھا کہ میں کوئی اور دوسری شادی کر لوں، تو ان کو دکھانے کے لیے وہ اسٹام بھی لکھوا لیا کہ دیکھیے میں نے تو اسے طلاق دے دیا. لیکن اگر یہ پروپوزل نہ پوری ہوئی تو پھر وہ تو ہے ہی، پھر اس کو میں نے اسٹام دکھایا تھوڑا ہی پوچھنے آئے تھے کہ اب اس کا کیا ہو. لوگ عجیب عجیب، یعنی وہ میں نے کہا بھائی طلاق میں جس طرح سے وہ لکھا ہوتا ہے طلاق 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 اور حرام حرام حرام، وہ تو عرضی نویس کے خاص ٹیکنیکل لفظ ہوتے ہیں. میں نے کہا اس کو کون جانے کہ اس آدمی نے یہ کہا تھا اور یہ پڑھا تھا، اپنے دستخط کیے تھے تو اس سے پوچھا جائے. اگر اس نے دستخط تو اس کے تو تھے، ہاں تو دستخط تو کیے ہوئے تھے اس کے، اور دو گواہوں کے دستخط بھی ساتھ تھے. لیکن ایک ہیلا ہوتا ہے، یہ طاہر قادری نے مجھے بتایا تھا، جنگ میں ایک کیس اس کے پاس آیا تھا، تو اس نے کچھ تھوڑی سی فقہ اور تھوڑی سے قانون سے لیا سارا، کہ وہ کہیں عدت کے اندر ہی ان کے ہوش ٹھکانے آ گئے، تو انہوں نے طلاق تو لکھ کے اسٹام پہ دی تھی، پھر کوئی مقدمہ رجوع کا شاید کیا یا کچھ عورت نے، مجھے ایگزیکٹ نہیں بات، بہرحال وہ کہہ رہا تھا کہ ہم نے پھر اس کو یوں بنایا کہ خامن سے کہا کہ تم نے کہا تھا 3 لکھو، کہنے لگا نہیں میں نے 3 تو نہیں کہی تھی، میں نے کہا تھا طلاق نامہ لکھ دو. اچھا عربی نبی سے پوچھا کہ اس نے تمہیں کہا تھا کہ تین لکھنا، اس نے کہا نہیں، اس نے تو نہیں کہا تھا، تین کے لفظ اس نے نہیں کہا تھا، تو پھر تم نے کیوں لکھا؟ کہنے لگا ہمارے ورڈنگ یہی ہوتی ہے، ہم نے تو اس لیے لکھا۔ اس طرح اس نے ثابت کر دیا کہ وہ تین ہے ہی نہیں، وہ ایک ہی تھی اور قابل رجوع ہے، لہٰذا یہ رجوع ہو سکتا ہے۔ ہیلا تو خیر اچھا ہے، میں کہتا ہوں ایسے ہیلے ضرور کرنے چاہیے۔ اور میں نے دیکھا ہے کہ تین چار کیس میرے سامنے اس طرح کے آئے ہیں کہ پھر وہ بالکل ٹھیک ٹھاک رہ رہے ہیں، بالکل ایسے معلوم ہوتا ہے کہ لڑائی جھگڑا ہی ختم ہو گیا ان کا۔ بات ہاں پتا نہیں، ہاں ایک لکھو، یہ بھی غلط ہے، اتنا طریقہ نہیں ہے وہ، بلکہ انہیں لکھنے چاہیے میں ایک طلاق رجعی دیتا ہوں، لکھے ہی یہی تاکہ گنجائش تو رہ جائے، لیکن بس وہ ہنشو کے نزدیک تو ہو جاتا ہے، واقعہ ہو جاتا ہے۔ میں نے تو انہیں یہی بتا دی تیسرا ہنفی ہے، تو یہ تو پھر اب لال کتاب پکی ہو گئی کہ ہو گئی طلاق، ان کا تو کوئی اور علاج ہی نہیں۔ تو شیعہ حضرات یہاں شہادت کو کہتے ہیں کہ یہ طلاق کے لیے ہے، عام ہنفی اور دوسرے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ گواہی جو ہے یہ رجوع کے لیے ہے۔ قانونی ضرورت کو دیکھیں تو وہ مرد کا مفاد، لیکن اس وقت طلاق دینے میں عورت کا مفاد زیادہ ہے۔ یہ جو اسٹام مجھے انہوں نے دکھایا، کہا عورت کو تو اطلاع ہی نہیں ہے بالکل کیا ہو۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ عورت کو اطلاع ہونا ضروری ہے، حالانکہ ہمارے فقہ میں تو یہ نہیں ہے، مرد کے منہ سے نکلے اور بس ہو گئی، تو اس کے ارادے پر ہے وہ، تو عورت کو اطلاع دینا تو وہ نوٹس والا طریقہ اعلی قوانین میں ہے نا۔ تو اقیم الشہادت علی اللہ،
اگر طلاق
میں تب بھی گواہ بناؤ، اور اگر یوں یہ نہیں دیکھتا، ویسے جمع کر لے تو بہتر ہی ہے،
جمع کر لے
وہ ہے نا، فاغسلوا وجوہکم وامسحوا میں اتنی بحثیں ہوئی ہیں کہ امام ابن جریر تبری جو ہیں وہ مشہور مفسر بھی فقیہ بھی تھے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہاں غسل اور مسح، وہ کہتے ہیں جی تخیر ہے، آپ کی مرضی ہے مسا کر لو، آپ کی مرضی ہے دھو لو، مسا مرضی ہے چاہے دونوں جمع کر لو۔ یعنی یہاں بھی یہی صورت ہونی چاہیے کہ وہ دونوں میں گواہی رکھے قرآن مجید کے، جبکہ یہ اختلاف ہے تو پھر دونوں کو جمع کر دیں کہ جی طلاق ہوگی بھی گواہوں کے ساتھ اور رجوع بھی گواہوں کے ساتھ ہوگا۔ شیعوں کے سوا جو گواہ مانتے ہیں وہ کہتے ہیں رجوع کے گواہ مراد ہے، کیونکہ قرآن کریم میں طلاق کے نہیں مانتے نا، ہاں نہیں صرف شیعہ کہتے ہیں، امامی اس بات کے قائل ہیں کہ طلاق بھی گواہوں کی موجودگی میں ہونی چاہیے،
سنت سے اس کی تشریح نہیں ملتی ہوئی ان کو۔
ہاں بس اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ معقول موقع کا ہے، اور اگر دونوں کو جمع کر لیں، لیکن مولوی اب کہتے ہیں جی میری کتاب آئے لال کتاب، وہ ہوگا اس کا نام ہوگا نفاذ شریعت، پتہ نہیں۔ حالانکہ سچی بات ہے کہ اسلامائزیشن اگر قانون میں ہے تو یہی ہوگا، کوئی بادشاہوں کی لو، کوئی مالکیوں کی لو، کوئی ہنفیوں کی لو، جو سوٹ کرتی ہے اپنے حالات کے لحاظ سے۔ ہاں پھر جو ہے نا ایک براڈ بیس بنانا شریعت کے قانون کا کہ سب کے لیے ہو، اس کا تو یہی صورت ہے، اور اس کی مثالیں ہمیں ملتی ہیں، خواب خواب ضد کریں تو اور بات۔ بڑا مشہور مسئلہ ہے مفقود الخبر خامند کا، کہ وہ حنفیوں کی بجائے وہ کہتے ہیں فتویٰ جو ہے وہ امام مالک کے قول پر ہے، تو پھر یہاں کہہ دیں کہ جی ہمارے بھی امام کی بات ٹھیک ہے لیکن فتویٰ ہم فلاں پر اس وقت دیتے ہیں، گنجائش ہے، لیکن بس میں بھی ہوں، یہ جو بات آتی ہے نا جی میں بھی ہوں، ادھر بھی دیکھے آگے یہاں بھی آ رہا، ذالکم یوعظ بہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر۔ یہ بات، یہ ذالکم کی جو کم ہے ضمیر خطاب نہیں ہے بلکہ ذالکا، یوعظ بہ یہ وہ بات ہے جس کے ساتھ نصیحت کی جاتی ہے، یعنی جس کی نصیحت کی جاتی ہے، من کانا اس کو جو کت ہے، کانا یومن کا معنی یہاں ماضی استمراری نہیں ہے، من کانا جو ایسا ہے کہ یومن باللہ، یعنی من کانا مومن باللہ والیوم الآخر، ان معنوں میں آیا جو اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھنے والا ہے اس کے لیے یہ واضح کی بات ہے، نصیحت ہے اس کے لیے۔ ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا، اور جو کوئی بھی اللہ کی نافرمانی سے بچے گا، یہ من کے ساتھ یتق بھی فعل مجزوم ہے، یجعل مجزوم ہے جواب میں، اللہ بنائے گا اس کے لیے مخرجا نکلنے کی جگہ، یعنی مشکل سے یا تنگی سے نکلنا سارے معنی ہو سکتے ہیں۔ وَيَرْزُقْهُ ہو پھر یہ بھی مجزوم ہے، اور اس کو روزی دے گا، من حیث لا یحتسب وہاں سے جہاں سے وہ خیال بھی نہیں کر سکتا. احتسب یحتسب ابھی پڑھا تھا, فاتاہم اللہ من حیث لم یحتسبوا, اللہ آیا جہاں سے ان کو گمان نہیں تھا. من حیث وہاں سے, جہاں سے کہ حیث ظرف کے معنی دیتا ہے جگہ کے, زمان کے نہیں. ومن یتوکل علی اللہ, اور جو کوئی بھروسہ کرے گا اللہ پر, یہاں بھی مجزوم ہے فعل شرط سے, فہو حسبہ, پس وہ اس کے لیے کافی ہوگا. ہوا کی ضمیر اللہ کے لیے ہے, حسبہ جیسے حسبک وغیرہ میں آیا تھا, اس کے لیے کافی ہے. حسب ہے مصدر, لیکن کافی ہو رہنے والا کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے, فاعل کے معنوں میں. ان اللہ بالغ امره, بے شک اللہ تعالیٰ اپنے معاملے کو پہنچنے والا ہے. یہاں ترکیب اضافی ہے, بعض قراتوں میں یہ بالغ امره, کیونکہ یوں بھی درست ہو سکتا ہے نا کہ ان اللہ بالغ کر دیں اور امره کو اس کا مفعول کر دیں, لیکن حفص کی قرات میں یہ اس طرح سے ہے, ان اللہ بالغ امره, بے شک اللہ تعالیٰ اپنے معاملے کو پہنچنے والا ہے, یعنی وہ جس طرح سے کرنا چاہے پہنچ جائے گا. قد جعل اللہ لکل شیء قدرا, بے شک اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہر چیز کے لیے ایک اندازہ. قدر میں نے یعنی اندازے کے ہے. واللائی یئسن من المحیض من نسائکم, یہاں سے عدت کے مسائل شروع ہوتے ہیں. واللائی, اور وہ عورتیں جو کہ, واللائی ہم مانا ہے, اور قرآن کریم میں یہ واللائی اس طرح لکھا جاتا ہے, دوسرا لام نہیں لکھا جاتا ہے. عام عربی میں اللائی لکھے, اللائی لکھیں تو ڈبل لام لکھتے ہیں, لیکن اللاتی لکھیں تو عام عربی ملا میں بھی دو لام نہیں لکھتے. ولاتی لکھے نا تو ولتی یا ولاتی, صرف وہ کھڑی زبر کا ہی فرق ہوتا ہے, لیکن اس میں قرآن کریم میں دوسرا لام نہیں لکھا جاتا. واللائی اللتی کی جمع ہی ہے, اللتی اور اللائی, اس کا تثنیہ بنتا ہے نا, اللتی اللتی اللتی, اور اللتان اللتین, اور پھر اللاتی اللاتی یا اللائی اللائی. اور وہ عورتیں جو کہ یئسنا مایوس ہو گئی, یا ایسا یئسو نا امید ہو جانا, من المحیض اپنے ماہواری دنوں سے. محیض پہلے بھی آیا تھا لفظ, یسلون عن المحیض سورۃ البقرہ میں. یہ ظرف بھی ہو سکتا ہے جائے حیض کے معنوں میں, اور مصدر میمی بھی ہو سکتا ہے, اس لیے اس کا میں ترجمہ حیض بھی اردو میں کیا جاتا ہے. وہ جو کہ اپنے ماہواری یعنی مینسز سے مایوس ہو چکی ہیں, من نسائکم تمہاری عورتوں میں سے, ان ارتبتم اگر تمہیں شبہ ہو گیا کہ بھئی اب یہ مسئلہ میں آئی, ارتبتم فی عدت, فی العدت, کیونکہ اگلا لفظ بتا رہا ہے ان ارتبتم فی العدت فعدتہن, معذوف یعنی یہ سمجھا جائے گا تمہیں جب کہ شبہ ہو گیا, ارتاب ارتاب کے مسئلہ ہو رہا ہے عدت کا بیان, تو عدت کیا ہوگی؟ عام تو تھی وہ ثلاثۃ قروء پہلے سورۃ البقرہ میں گزر چکی ہے, تو جن کے یہ ہو کہ وہ سورت ہی نہ رہے گنتی کی ثلاثۃ قروء والے, کیونکہ قروء کے تو دو مہینے گرچہ کیے جاتے ہیں طہر یا حیض, لیکن جب وہ پوزیشن ہی نہ ہو تو نہ آپ طہر گن سکتے ہیں نہ حیض, تو پھر تو عدت کوئی اور ہوگی. تو انرتبتم ان معنوں میں ہے کہ وہ طریقہ تو اب کام میں نہیں آتا, تو قرآن کریم نے کہا فعدتہن ثلاثۃ اشہر, عدتہن مبتدا ثلاثۃہن ثلاثۃ اشہر خبر, ان کی گنتی. اور گنتی سے مراد ہے وہ دنوں کی گنتی جن جو دن نکاح ثانی سے پہلے ویٹ کرنا ہے, یہ معنی بنتا ہے عدت کا, لفظی معنی تو گنتی کرنا ہے, لیکن بہرحال اب اصطلاح ہو گئی ہے, تو ان کی عدت ہوگی ثلاثۃ اشہر, یہ خبر ہے تین مہینے. ثلاثۃ رفع خبر کی وجہ سے, اشہر تو آنا ہی تھا اس کے ساتھ جمع مجرور. واللائی لم یحضن, اور وہ عورتیں جن کا حیض آیا ہی نہیں, لفظی معنی تو یوں بنتا ہے لم یحضن, جو حیض کے عدت میں حیض کی صورت سے آشنا ہی نہیں ہوئی, بظاہر تو یہی بنتا ہے. میں نے اس میں پھر دوسری خبر ریپیٹڈ ہے, یعنی فعدتہن ایذن کذالک, یا یوں کہیے کہ واللائی لم یحضن کذالک, وہ جو تین مہینے ہیں ان کے بھی ہوں گے, مینو پاس ہو جائے تو تین مہینے رہ جائے. یہ کہ جس کو حیض آیا ہی نہیں اس سے کیا مراد ہے؟ عام لیتے ہیں کہ ایسی بچی جو ابھی بلوغ کو نہیں پہنچی, اور اس کے لیے نکاح اگر ہوا ہے اور اس سے پہلے عدت ہوتی ہے تو پھر وہ تین مہینے ہوگی, لیکن اگر رخصتی نہیں ہوئی تو پھر عدت سرے سے ہوتی نہیں, وہ ہم سورۃ الاحزاب میں پڑھا ہے. لیکن ہو سکتا ہے کہ کوئی اور وجہ بھی نہ ہو لم یحضن کی, اس لیے صرف بچی پر اس کو اطلاق پذیر کرنا درست نہیں ہے. ممکن ہے کسی بیماری کی وجہ سے, کسی اور وجہ سے وہ اس عمر کو پہنچ چکی ہے, مینوپاز بھی نہیں اور بچی بھی نہیں, نابالغ بھی نہیں. لیکن یہ تو لہذا جو صورت بھی ایسی ہو جہاں عدت حیض سے شمار نہ ہو سکتی ہو وہ سب اس میں آتی ہے. اگرچہ عام مفسرین اس سے لیتے ہیں چھوٹی لڑکیاں یعنی جو ابھی نابالغ ہوں, لیکن کیس اور بھی ہو سکتے ہیں اور لم یحضن کا لفظ جو ہے اس کو کور کر سکتا ہے, کیونکہ قرآن کریم نے لما یحضن بھی نہیں کہا. اگر یہ ہوتا نا لما یحضن, جن کو ابھی حیض نہیں آیا تو پھر تو بچیاں ہی مراد ہوتی نابالغ. یہ لم یحضن ان کے علاوہ اور صورت بھی ہو سکتی ہے, بیماری کی صورت بھی ہو سکتی ہے. تو بہرحال اصل بات ہوئی کہ عدت حیض سے یا طور سے گنی جاتی ہے جیسے کہ احما کا اختلاف ہے, جب وہ سرے سے رہی نہیں تو پھر 3 مہینے ہیں. یہ انہی 3 مہینوں کو پھر آئلی قوانین والوں نے لے لیا ہے, بلکہ 3 مہینے بھی کیا 90 دن کر دیے, کیونکہ 3 مہینے تو کمری ہو سکتا ہے نا, 1 دن کم و بیش بھی ہو جائے. اصل گنتی جو احکام شرعیہ میں ہے وہ جہاں گنتی دنوں اور مہینوں کی کرنی ہو تو پھر وہ کمری حساب سے ہوتی ہے, ہونی بھی یہی چاہیے کیونکہ شریعت نے تو اس کے دار و مدار رکھا. بلکہ تھوڑا سا فرق پڑتا تھا, لیکن ہمارے یہاں ایک میراثیوں نے کوئی نکاح بچپن میں کر لیا تھا, پھر وہ طلاق چاہتے تھے, تو لڑکا ابھی چھوٹی عمر کا تھا جس کا نکاح ہوا تھا. اب یہ کہ انسیفیکا کے مطابق وہ ایجاب و قبول تو چھوٹے بچے بچی کا والدین کی طرف سے ہو گیا, لیکن اب طلاق جب تک وہ خود لڑکا بالغ نہ ہو دوسرا کوئی اس کو طلاق نہیں دے سکتا. تو اب وہ انتظار میں تھے, وہ لڑکی کی کہیں اور شادی کرنا چاہتے تھے, ان کا آپس میں طے ہو گیا تھا کہ طلاق دے دیں, لیکن کم عمر تھا لڑکا. تو ہمارے پیر صاحب سے انہوں نے پوچھا تو انہوں نے کہا بھی اتنا ہیلا ہی ہو سکتا ہے کہ 14 سال کا ہو گیا ہے تو کمری سال شمار کر لو تو تمہیں 1 سال کی یا 6 مہینے کی بچت ہو جائے گی, 13 سال کا بھی, 12.5 سال کا بھی, 13 سال کا تو گن سکتے ہو نا کم از کم. یہ اس طرح سے 37 سال میں 1 سال کا فرق پڑتا ہے نا, تو اس طرح سے 6 مہینے کا فرق تو پڑ جاتا تھا نا. بہرحال نہیں, قرآن میں تو کوئی عمر کے ٹرمز میں تو نہیں ہے بلوغ, لیکن یہ کہ عموماً شاید 16 برس ہی گنتے ہیں ہمارے یہاں میرے خیال میں. بہرحال فقہی جو ہمارا وہ عالی قوانین ہے اس نے 18 سال مرد اور 16 سال لڑکی کی طے کی ہے کہ یہ بالغ سمجھا جائے قانونی طور پر. کیونکہ بلوغ کی دیکھیں نا, ویسے جو بایولوجیکل بلوغ ہے لڑکی میں ظاہر ہونا علامات بعض اور لڑکے میں, وہ تو ہوں گی اور وہ ہو سکتا ہے کہ کسی میں ارلی کسی میں ذرا لیٹ شروع ہو. قانون چاہتا ہے کہ ویل ڈیفائنڈ ہو کوئی چیز, اس لیے قانون کا تقاضا یہ کرنا پڑا کہ جی 16 یا 18 سال مقرر کرے, پھر اس سے ادھر ہو جائے ادھر ہو جائے نہ ہو ہو, قانون میں یہ طے کرنا پڑتا ہے. اس وجہ سے انہوں نے عمر مقرر کی ہے. تو یہ یہاں ان کا ذکر ہے, اور باقی رہ گئی وہ اولاد الاحمال, یہ انہیں متعلقہ کی عدت کی بات ہو رہی تھی نا. اب نئے سرے سے یہ آیا حکم وہ اولاد الاحمال, اس سے پہلے یہ حکم نہیں آیا تھا. اتنا ہی تھا کہ جو متعلقہ ہے وہ 3 کرو گزارے گی, گویا کہ اس طول 3 کرو میں شک پڑتا ہے جی 3 کرو کیسے گنے, تو قرآن نے کہا 3 مہینے کر لو. لیکن اب ایک اور صورت ہے, بعض روایات میں اسی لیے لکھا کہ ایک نے کھڑے ہو کے کہا جی پھر ایسا ہوتا ہو, دوسرے نے کھڑے ہو کے کہا جی ایسا ہوتا, اور ساتھ ساتھ یہ آیتیں نازل ہوتی گئی. ہو سکتا ہے سوالات بھی ہوں ان کے سامنے, کیس ہو پرٹیکولرلی. تو وہ اولاد الاحمال ہے, اور جو حمل والی ہے, حمل ان کی جمع ہے احمال, اور اولاد آپ کو پتا ہے وہ ذوات یا اولاد حمانہ ہے, ذات کی جمع ہے ذات. ہو تو اولاد الاحمال حملوں والیاں, یعنی جن کے پیٹ میں بچے ہیں, اجلہن ان کی میعاد, ان یوعن حملہن کہ وہ رکھیں اپنے بوجھ, ان یہ کہ یوعن ووع یضع رکھ دیں, ان کی وجہ سے یضعن پہ نصب کا کوئی عمل ظاہری اثر نہیں پڑا. حملہن مفعول ہے, یہاں تک کہ وہ رکھ دے اپنا بوجھ یعنی بچہ جنے, وضع حمل سے مراد یہ ہے. اور جو حمل والیاں ہیں تو ان کی میعاد ہوگی کہ وہ اپنے بچے جان لے, اپنا بوجھ رکھے یعنی بچہ جان لے. اس طرح سے اولاد الاحمال مبتدا ہے, اور اجلہن ہے تو اس کی خبر, لیکن اس طرح سے خبر ہے کہ اجلہن کو خود پھیلا دیا گیا یوانا, یا یہ بنا لے کہ اجلہن ہو, اس کا بدل بھی ایک طرح کا ہو گیا, وہ پورا فکرہ پھر اجلہن یوانا حملہن اولات الاحمال کی خبر بنا ہے. اور جو حمل والیاں ہیں حملوں والیاں ہیں ان کی میعاد ہوگی یہ کہ وہ حمل یعنی بوجھ رکھے یعنی بچہ جنے, اس سے پھر وہ مسئلہ. اب دیکھیے یہاں بھی متعلقہ کا مسئلہ تو نکل آیا, متعلقہ حاملہ. پہلے تھا مطلقاً متعلقہ, کہ یہ عام خاص اور اس کی بہترین مثالیں استراق کے مسئلے میں ملتی ہیں کہ مطلقاً عموم تھا کہ جی تین کرو. اب اچھا یہ آ گیا کہ تین کرو کی بجائے دوسری صورت. پھر بیوہ کا حکم باقاعدہ بیان ہو چکا ہے, والذین یتوفون منکم یذرون ازواجاً وصیۃ یتربصن فی انفسهن اربعۃ اشہر و عشرا, یہ چار مہینے دس دن میں یاد لکھی گئی تھی. اب یہاں متعلقہ حاملہ کا ذکر ہے, اس سے مسئلہ پیدا ہوا کہ بالکل وہ تو چاہے ابھی فقہا نے لکھا کہ ابھی خاوند دفن بھی نہیں ہوا اور اس نے بچہ جنا, ٹھیک ہے عدت سے نکل گئی قانونی طور پر, کرے نہ کرے لیکن قانون وہ اسی وقت کہ آزاد ہو گئی ہے. اس سے پھر یہ انہوں نے مسئلہ نکالا کہ مطلقاً متعلقہ کا بھی حکم ہے, بیوہ کا بھی ہے, متعلقہ حاملہ کا بھی ہے, اور بیوہ حاملہ کا کوئی نہیں قرآن میں بیان. بغیر رخصتی کا ہے, رخصتی سے پہلے طلاق ہونے کا ہے, چھوا نہیں اور اس میں وہ مہر کا ذکر بھی ہے اور عدت بھی نہیں ہے. تو یہ کیا ہوگا, بیوہ کی عدت چار مہینے دس دن, متعلقہ کی عدتیں دو تین بتائی گئی ہیں, تین قروء بھی تین مہینے بھی, یہ تو دو آ گئی نا. تو اور متعلقہ بیوہ کی وضع حمل, تو بیوہ کی کیا ہوگی, متعلقہ حاملہ تو ہو گیا تو بیوہ. تو اس پہ خود صحابہ میں اختلاف ہوا ہے, قرآن خاموش ہے, کیا وہ چار مہینے دس دن نہیں گزارے؟ اب حکمت کو دیکھا تو اولات الاحمال کے وہ چار مہینے کیوں گزارے, تاکہ پتہ چل جائے اس کا کوئی بچہ بچہ تو نہیں ہونے والا. اگر وہی غرض تھی تو پھر وہ وضع حمل سے پوری ہو جاتی ہے, لہذا انہوں نے کہا کہ اس کی بھی میعاد یہی ہونی چاہیے. لیکن چونکہ قرآن نے کہا چار مہینے دس دن, لہذا مسئلہ یوں نکلا کہ جو بیوہ حاملہ ہو وہ چار مہینے دس دن یا بچے کی پیدائش میں سے ایک عدت پوری کرے گی جو کہ زیادہ لمبی ہے. اگر اس کا بچہ پہلے ہو گیا ہے تو چار مہینے دس دن پورے کرے گی, اور اگر وہ بچہ جا کے ساتویں مہینے ابھی پیدا ہونا ہے تو چار مہینے دس دن پہ وہ آزاد نہیں ہو جائے گی. صاف ظاہر ہے وہ تو پھر بچہ ہی پیدا ہوگا, ان میں سے جو شارٹیسٹ ہو وہی اس کی عدت ہوگی. یوں مسئلہ قرآن کے دونوں چیزوں کو سامنے رکھ کے گویا کہ نکالا گیا, اس کی پوزیشن یہی ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا, اور جو کوئی اللہ کی نافرمانی سے بچے گا اللہ اس کے معاملے میں آسانی اس کے لیے پیدا کرے گا. يَجْعَلْ لَهُ يُسْرًا مِنْ أَمْرِهِ, اس کے معاملے میں اللہ آسانی پیدا کرے گا. اور ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ, یہ اللہ کا حکم ہے جس کو اس نے نازل کیا تمہاری طرف. ذالک امر اللہ ہے, یہ اللہ کا حکم ہے. ذالک ویسے اس اشارہ وہ کے لیے ہے, انزلہ ہو کی ضمیر امر کے لیے ہے, جو کہ اس نے اتارا تمہاری طرف یعنی تمہارے لیے مسلمانوں کے لیے. ومن یتق اللہ, اور جو کوئی اللہ کی نافرمانی سے بچے گا, یکفر عنہ سیئاتہ, اللہ اس کی برائیاں دور کر دے گا اس سے. ویعظم لہ اجرا اعظم یعظم, بڑا کرنا یعنی ویعظم اجرا لہ, اور بڑا کر دے گا اجر اس کے لیے. اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم, عورتوں کا یہ مسئلہ چل رہا ہے کہ ان عورتوں کو ٹھہراؤ. اسکن یسکنو اسکان میں نے مکان دینا. آج کل یہ جو ہے نا یہ جو بناتے ہیں جالیات آبادیاں ٹاؤن شپس وغیرہ اس کے لیے یعنی اسکان, جیسے ہمارے ہاں رہائش مسئلہ جسے کہتے ہیں نا, تو اس کو اسکان ہی کہتے ہیں عربی میں, یعنی پرابلم جو ہے وہ مکان دینے کی ہے, تو اسکان ایک پرابلم ہے. ان مہینوں میں اسکنو ہننا, تم ان کو سکونت دو, رہائش دو, اپنا مکان ہو یا جو بھی ہو کرایہ کا ہو. من حیث سکنتم, جہاں کہ تم خود ٹھہرے ہوئے ہو. قرآن نے واضح کر دیا کہ ان کو ٹھہراؤ من حیث سکنتم, جہاں تم نے سکونت اختیار کی ہے, سکن یا سکون. من وجدکم, اپنی استطاعت میں سے, وجد یجد سے وجد, اور یہ وجد بھی لفظ آتا ہے تو وجد کے معنی جتنا کوئی پائے, یعنی یہ استطاعت کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. وجدکم, جو کہ تمہارا پانا ہے, یعنی جیسا کہ تم پا سکتے ہو, ضروری نہیں کہ جی ڈاک گلبرگ میں ہی جاؤ, جیسا کہ تمہاری استطاعت ہے اور تم سکونت اختیار کر سکتے ہو. اس میں مراد یہ ہے کہ یہ اس سے کہ عورت اسی مکان میں رہے گی جہاں خامند ہوگا. یہ تو عجیب حکم ہے جناب طلاق کا. ہم مولویوں کا بیڑا غرق ہے, ان کو خدا روٹیاں بند کرے ان کی. یہ انہوں نے بتایا ہی نہیں کسی کو, لوگوں کو بتایا جائے تو حیران رہ جائیں کہ یہ بھی کوئی مسئلہ ہے. یعنی 2 مہینے جناب ایک مکان میں رہنا ہے, اور اگر کہیں ایک دوسرے کو چھو لیا تو وہ رجوع ہو جائے گا فوراً. تو اس طرح سے اب 2 مہینے کوئی رہے اکٹھے اور پھر بھی ایک دوسرے سے بولنے کے روادار بھی نہ ہو کوئی, تو وہ تو بڑی ویل کنسیڈرڈ اپینین ہوگی. وہ کوئی غصے میں دی ہوئی طلاق نہیں ہوگی. معلوم ہوتا ہے کہ دونوں پارٹیاں ایک دوسرے سے بیزار ہیں, آگے چل نہیں سکتے بس. اور پھر قرآن نے طلاق میں یہ بھی کہا, عربوں میں تو کسی حد تک یہ چیز تھی بھی, کہ یہاں تو پھر یہ ہے جی کہ اب وہ فلاں جگہ نکاح نہ کریں, ورنہ بس ٹھیک ہے جی, یہ تو ایک کنٹریکٹ تھا, نہیں ہوتا السلام علیکم جی, تم اپنی راہ لو ہم اپنی راہ لیتے, اب غصہ کیا رہا. ٹھیک ہے, یہ تو اس طرح سے تھا, یہاں کوئی نہیں کرتا. ولا تدار روح نہ, اور ان کو ضرر نہ پہنچاؤ. وار یو وار رو, ان عورتوں کو ضرر مت پہنچاؤ تم. لیتو ضیقو علیہن, تاکہ تم ان پر تنگی کرنا چاہو, یعنی ان کو تنگ کرنے کے لیے, زندگی تنگ کرنا. ضیقا یو ضیقو لفظ میں نا تنگی پیدا کرنا, علیہن ان کو تنگ کرنے کے لیے, انہیں دکھ نہ پہنچاؤ. اس عرصے میں کون اتنا کرتا ہے, یہ تو اتنی فیئر ڈیل. طلاق کے معاملے میں واقعی بڑی عجیب بات ہے, اور سوچنے سمجھنے کا موقع دینا. فرانس کے قانون میں یہ پڑھا ہے, ویسے میں نے کہیں ایک وہ کتاب تھی چھوٹی سی, وہ تھی فقہ مالکی اور فرانسیسی قانون میں کوئی مقارنات تھے, کیونکہ الجزائر میں رہے ہیں نا فرانسیسی, وہاں کے کسی عالم کی لکھی ہوئی تھی کتاب, یعنی المقارنہ بین الفقہ المالکیہ والقانون الفرنسوی. تو اس میں ضمناً میں نے یہ مسئلہ پڑھا تھا کہ فرانس میں یہ ہے نا کہ میاں بیوی جائیں عدالت میں اور کہہ دیں جی ہم بس الگ ہونا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, قصہ مختصر, الگ ہو جائے گا, سپریشن ہو جائے گی. تو اس میں یہ ہے کہ ایک عمر کی شرط ہے کہ اتنی عمر سے ابھی چھوٹے ہوں میاں بیوی, اور وہ عدالت میں جائیں اور بیان دیں کہ ہم واقعی راضی خوشی ہے اب ایک دوسرے سے الگ ہونے پر. تو عدالت کو یہ حکم ضروری ہوگا کہ اگر ان کے ماں باپ ہیں تو 1 مہینے کی انہیں تاریخ دے, اور اس 1 مہینے میں دونوں کے پیرنٹس کو عدالت کنٹیکٹ کرے کہ وہ الگ ہونا چاہتے ہیں, تم اگر انہیں سمجھا سکتے ہو تو سمجھا لو, اور پھر اگر وہ 1 مہینے کے بعد والدین بھی ان میں سے کوئی نہ کرے تو پھر عدالت فیصلہ وہ دے دے گی کہ ٹھیک ہے. تو وہ سمجھانے والا مسئلہ چوتھے پارے میں ہمارے ہاں اور صورت میں ہوا ہے بیان. تو یہاں تنگ نہ کرو ان کو, تاکہ ان کو نقصان ضرر نہ پہنچاؤ جس کا مقصد تنگی پیدا کرنا ہو. وہ ان کن اولات حمل, اور اگر وہ حمل والیاں ہوں کہ ادھر وہ, تو پھر فانفقوا علیہن, ان پر خرچ کرو پورا, حتی یضعن حملہن, یعنی خرچ تو ویسے بھی کرنا تھا لیکن اب وہ پورے حمل کی مدت تک ان کو روٹی کپڑا رہائش وہ بھی دینی ہوگی, چاہے الگ ہی کیوں نہیں ہو گئے. انفقوا علیہن, ان پر خرچ کرو عورتوں پر, حتی یضعن, حتی کی وجہ سے یضعن منصوب ہے جب مؤنث ہونے کی وجہ سے, وہ ایسے کا ویسے راف ہے, حملہن اس کا مفعول ہے, یہاں تک کہ وہ اپنا بوجھ رکھے یعنی بچہ جان لے. فان ارضعن لکم, پس اب اگر وہ تمہارے لیے دودھ پلاتی ہیں, اچھا بچے کے پیدا ہونے تک تو بچے اور ماں دونوں کا خرچ اس کے ذمہ تھا, اب اس کے بعد آئے رضاعت, تو عربوں کے رواج کے مطابق رضاعت دوسری عورت بھی کر لیتی تھی اور مائیں بھی پلاتی تھی, دونوں چیزیں ہوتی تھی. اب ہمارے ہاں وہ صورت نہیں ہے, وہاں تو اپنی ماں کے ہوتے ہوئے دوسری عورت کو دیے جاتے تھے نا, بعض بڑے قبائل میں, یعنی یہ عزت کا نشان سمجھا جاتا تھا کم از کم. ہر آدمی تو نہیں, آخر وہ بھی تو عربی تھے نا جو لے جاتے تھے اور دوسرے کے بچوں کو پالتے تھے, لیکن اونچے قبیلوں کی یہ شان سمجھی جاتی تھی جن میں سے مثلا قریش تھے بچے وہاں. یہ ہمارا زمانہ نہیں تھا کہ الٹا وہ بچہ دے دیتے اور سارا میں اور جنگلوں میں ہے, خدا جانے وہ انڈونیشیا پہنچا دیتے اتنی دیر میں, اگر بکنے بکانے کا سامان ہوتا ان پہ بھروسہ ہوتا تھا, حالانکہ ماں باپ سے بہت دور میلوں دور چلے جاتے تھے بچے. اگر اروان لکم ارو آیور دودھ پلانا, اگر وہ تمہارے لیے دودھ پلائے یعنی اس بچے کو, اس سے پھر مسئلہ پیدا ہوا ہے کہ عورت پر بچے اپنے کو دودھ پلانا واجب ہے یا نہیں ہے, یہ باپ کے ذمہ ہے. اس میں کچھ اس معاشرتی حالات اور سیٹ اپ کو بھی دخل ہے کہ وہ دودھ پلانے کا اپنا رکھے, اور آج کل بھی یہی حالت ہے کہ بالکل ڈبوں کا دودھ چلتا ہے, مائیں کہاں پلاتی ہیں, اللہ تعالیٰ نے بھی پھر اس کی سزائیں بھی عجیب عجیب نکال دی ہیں. فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ, اگر وہ تمہارے لیے دودھ پلائیں یعنی بچوں کو, فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ, تو تم دو ان کو ان کے اجر, یعنی اس طرح کی گویا کہ جیسے دوسری دودھ پلانے والے کو پیمنٹ ہوتی ہے, پھر تو اب مسئلہ پیمنٹ کا ہوگا جناب, آئندہ یہ ہوگا حساب. ماں کے جس سے پلایا نہ پلایا وہ ایک الگ مسئلہ ہے. وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ, میرے خیال میں بڑے لوگ شاید شروع سے یہ کرتے رہے ہو, ایک وجہ یہ بھی ہو کہ اپنا دودھ پلا کے اپنی جوانی خراب کرنی ہے, دوسروں کو پلاؤ, دوسروں سے پلواؤ. ڈبے کا دودھ مائیں اسی لیے پلاتی ہیں کہ گویا کہ عورت خراب ہو جائے گی بچے کو دودھ پلانے سے. اللہ بھی نے وہ سزا رکھی ہے کہ ایک تو بچے کو اس سے بڑا نقصان ہوتا ہے, اور ہم نے ایسے مضمون پڑھے ہیں کہ اگر دو بچوں کو ایک ہی بیماری ہو اور ایک ہی جیسی صحت ہو ان حالات میں, تو جو ماں کا دودھ پیتا ہے اور ایک جس کو ڈبے یا فیڈر پہ رکھا ہوا ہے, تو وہ جلدی گین کرتا ہے اور صحت اس کی ہو جاتی ہے, جو جس کو ساتھ ماں کے وہ جسم کی حرارت یا اس کے ساتھ ملنا یا محبت جو اس کو حاصل ہوتی ہے وہ اس پہ اثرات ہو رہتے ہیں. اور عورت میں یہ ہے کہ بریسٹ کینسر زیادہ تر انہی عورتوں کو ہوتا ہے جو اپنے بچوں کو خود دودھ نہیں پلاتی ہیں. یہ اللہ میں نے عجیب ایک بیماری سزا کی صورت یہ رکھ دی ہے. وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ, اور تم حکم دو اپنے درمیان آپس میں بھلائی کا. ائتمر یا تامرو, امر یا امرو سے باب افتعال ہے, جس کو آپ نے ائتمر پڑھا تھا کتاب میں, یعنی پھر یہ ہو تو جاتی ہے نا. ائتمر یا تامرو, تو وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوف, اپنے درمیان بھلائی کا حکم دیا کرو, یعنی ایک دوسرے کو, ایک دوسرے کو. اسی سے لفظ نکلا ہے مؤتمر بمعنی کانفرنس, مؤتمر عالم اسلامی. وہ ائتمر یا تمر سے مفعول کا صیغہ بنا, پھر وہ ظرف کے معنوں میں آ گیا, جگہ کے معنوں میں, جگہ جہاں ایک دوسرے کے احکام وغیرہ کی کوئی بات ہو, ان معنوں میں کانفرنس میں آتا ہے. وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ, آپس میں تم بھلائی کا ایک دوسرے کو حکم دیا کرو. وَإِن تَعَاسَرْتُمْ, اور اگر تم تنگ دست ہو, عین سین رے سے باب تفاعل ہے, اور یہاں باہم تنگ دستی کا معنی نہیں ہے بلکہ خامدوں کے لیے ہی ہے, تو گویا کہ یہ باب تفاعل ویسے ہی بغیر مفعول کے ثانی کے آیا ہے. اور اگر تم تنگی میں مبتلا ہو یا تنگی ہو, عسر محسوس ہو, فَسَتُرْدِعُ لَهُ أُخْرَى, پس اس کو دے گی اس کے لیے. دیکھیے بچے کو نہیں کہا فَسَتُرْدِعُ هُو ہونا چاہیے تھا بچے کے لیے, بچے کے لیے آئے تو ارغا کے بعد مفعول درکتا تھا اَرْغَعْنَكُمْ, یہاں دونوں جگہ آیا لہو. فَإِنْ أَرْغَعْنَ لَكُمْ, اور سُرْدِعُ لَهُ یعنی خاوند کے لیے, خاوند کے ذمے اصل تو بچے کے رضاعت کا بندوبست کرنا جو بھی کرے, تو وہ پلائے گی پھر اس کو اخرا, اخرا عورت کے لیے یعنی امراۃن اخرا, تو اور ترد و مونس کا صیغہ آیا ہے, تو پھر دودھ پلائے گی اس مرد کے لیے, اور عورت جس کو اجرت پہ رکھا جائے گا. یہ کیا ہے انتعاسر تم, ان تنگی کے معنی میں عسر کے یہ بھی معنی ہے کہ آپس میں کوئی تنگی محسوس ہو ایک دوسرے سے, مرد تو خیر جس طرح سے کرے, فرض کیجئے وہ زیادہ پیسے مانگتی ہے تو پھر دوسرے سے کر لے, ان معنوں میں مرد کا عسر بھی معار ہے. لیکن باہمی مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر اس میں کوئی تنگی محسوس کرو تم دودھ والے معاملے میں, تو پھر ٹھیک ہے. لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ, پس چاہیے کہ خرچ کرے صاحب کشائش اپنی کشائش میں سے. ساعتن اور سعتن واسعی سا سے مصدر ہیں, اور اس کے معنی جسم کی پھیلاؤ کے اور مال کے پھیلاؤ کے بھی, وہ قرآن میں کریم میں آیا تھا نا وَزَادَهُ بَسْتَةً فِي الْعِلْمِ وَلَمْ يُؤْتِ سَعَةً مِنَ الْمَالِ, وہاں سا یہی لفظ آیا تھا. سعا کہتے ہیں جسمانی پھیلاؤ کو, اور مال کے لیے سا سین کی زبر آتی ہے, یہاں اسی لیے ساعتن آیا جو کہ اصل لفظ ہے وہ ساعتن. ذو ساعت من ساعتے, پس جو اپنی مال کی کوشائش والا ہے وہ اپنے مال کی کوشائش سے خرچ کرے. ومن قدر علیہ رزقہ, اور جس پر اندازہ کر دیا گیا اس کے رزق کا, قدر آپ نے پڑھا یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر, اندازے سے دینا, قدر علیہ اس پر اندازہ کر دیا گیا رزقہ اس کا رزق, یعنی مراد ہے تنگ کر دیا گیا. فلینفق, پس اسے چاہیے کہ وہ خرچ کرے, فعل امر غائب ہے, مما آتاہ اللہ, اس چیز میں سے جو کہ اللہ نے اس کو دی ہے. امیر ہے تو امیرانہ سٹینڈرڈ پہ, غریب ہے تو غریبانہ سٹینڈرڈ پہ. لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاہا, نہیں اللہ پابند کرتا کسی شخص کو مگر اتنا جو اس نے اس کو دیا ہے, جہاں خرچ کے معاملات ہوں شرعی وہ اس کی بات ہو رہی ہے. آتا ہا ہا کی ضمیر نفس کے لیے, اور کلف جو کلف ہو پابند کرنا, اللہ کسی نفس کو نہیں پابند کرتا مگر جو اس نے دی, یعنی اتنی ہی پابندی اس پہ ہوتی ہے جس نے اس کو مال دیا ہے. سیجعل اللہ بعد عسر یسرا, ان قریب اللہ تعالی تنگی کے بعد آسانی بھی بنا دے گا یا پیدا کر دے گا, حالات بدلتے رہتے ہیں. یہ سورت آیت نمبر 8 یعنی دوسرے رکوع سے پڑھنا ہے سورت الطلاق کا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَن أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُّكْرًا, صدق اللہ العظیم. وَكَأَيِّن مِّن, ہم پڑھ چکے ہیں کئی دفعہ, کم من کے معنوں میں خبریہ کم من جو ہوتا ہے اس کے معنوں میں آتا ہے. بہت سی بستیاں تھیں کہ کم من قریتن کہیں تب بھی وہی معنی ہے, ایم من قریتن, اگرچہ یہ کہتے ہیں کہ یہ این وہی ہے جو استفام کا ہوتا ہے, این این این, لیکن لکھا نون سے جاتا ہے استعمال اس کا, اور کاف جو ہے. بہرحال ناوی اس میں بہت بحثیں کرتے ہیں اس قسم کے لفظوں میں کہ یہ این ہے کیا, اس کا مادہ تو کوئی بنتا نہیں, یہ کاف کیوں لگا اور این کو نون کے میں کیوں لکھتے ہیں وغیرہ, معنی میں کوئی اختلاف نہیں. پھر بعض ناوی اس میں فرق کرتے ہیں کہ کم من اور ایم من میں کوئی فرق بھی ہے یا نہیں, تو جناب وہ یوں لکھتے ہیں, یہ معجم الناف دیکھے کہ پتہ نہیں اتنے پوائنٹ, اب ہمیں تو خیر نہ یاد رہتے ہیں نہ یاد ہم کرتے ہیں, کیونکہ یہ تو ان لوگوں کے لیے ضروری ہے جنہوں نے عمر بھر گرامر پڑھنی پڑھانی ہو, لیکن وہ لکھتے ہیں کہ فلاں تین باتوں میں یہ متفق ہیں اور فلاں تین باتوں میں یہ مفترق ہے, الگ الگ ہوتے ہیں. عطت کے معنی ہیں سرکشی کے, عطا یا اتو انتے واؤ پڑھا ہے ہم نے, اتاؤ اسی سے یہ ماضی کا صیغہ ہے, اصل میں تھا عطا وط, پھر وہ واؤ گر گئی, اور اس کے ساتھ ان کا صلہ آتا ہے کسی کے مقابلے پر سرکشی, من نہیں آتا, آتا ان قضا و قضا, فلاں چیز سے اس نے سرکشی کی, تو عطت عن امر ربہا, اس نے سرکشی کی اپنے پروردگار کے حکم سے. ہا کی ضمیر قریہ کے لیے ہے, اور کتنی ہی بستیاں تھیں یا بہتری بستیاں تھیں, قریہ کا ترجمہ جمع ہوگا قائدین کی وجہ سے, بتیری بستیاں تھیں جنہوں نے کہ سرکشی اختیار کی اپنے پروردگار کے حکم سے. ورسول ہی یعنی وہ امر رسول ہی یا عطت عن رسول ہی, دونوں طرح ہی ہو سکتا ہے, عطت عن رسول, عن پر صلہ ہو, اور اس کے پیغمبروں سے سرکشی کی اپنے رب کے حکم سے, اور اس کے رسولوں سے سرکشی اختیار کی, یا کہیں کہ عن امر ربہا و امر رسول ہی, لیکن زیادہ بہتر لگتا ہے کہ عن کے ساتھ ملائیں. فحاسبناها, پس ہم نے ان کا محاسبہ کیا, حاسب یحاسب مصدری محاسبہ آتا ہے, اس کا مفعلہ ہے, ہم نے ان کا محاسبہ کیا, حساب کیا, حسابا شدیدا سخت حساب, یہ حساب یہاں مفعول مطلق ہے, یعنی محاسبہ کی بجائے حساب فعال لگا دیا, ہم نے ان کا سخت حساب لیا, سخت محاسبہ کیا. وعذبناها, اور ہم نے ان کو اس کو یعنی بستی کو, مراد تو بستی والے ہیں اصل میں, اور ان بستیوں کو سزا دی, عذابا نکرا بہت, یعنی جس سے کہتے ہیں نا بری بات, برا عذاب. سورت کہف میں آیا تھا نا, لقد جئت شیئا نکرا, تو ایک بری بات کر گزرا, اس طرح سے عذابا نکرا, نکرن کے اصل میں نے تو وہی بنتے ہیں ایسا عذاب جو حلیہ بگاڑ دے, شکل پہچانی نہ جائے, کیونکہ نون کاف رے میں بنیادی میں نہ پہچاننے کا ہوتا ہے, عذاباً جیسے نکیر آتا ہے, نکیر میں نے بھی ایسی سزا ہوتا ہے, وہ عذاباً نکرن صفت موصوف, اور یہ بھی اس کا عذبا کا مفعول مطلق مانیں گے اگرچہ دوسرے فعل سے آیا, کیونکہ عذبنا کے ساتھ آنا چاہیے تھا, وہ عذبنا ہے تعذیباً نکرا, اس کا مصدر تو تعذیب ہونا چاہیے لیکن یہ آیا ہے, اب اس وجہ سے گرامر کے نقطہ نظر سے مفعول میں ہی بھی کہہ سکتے ہیں یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ مفعول مطلق ہے, فرق تو معنوں میں کوئی نہیں پڑے گا. فذاقت وبال امرہا, یہ بالکل لفظ پہلے ابھی آ چکا ہے, پس اس نے چکھا,
عذاب نکرا کا ترجمہ کیا ہے, جو نازل کیا عذاب ایسا کہ جو نہ دیکھا تھا نہ سنا,
بات تو وہی ہے کہ جس کی پہچان نہ ہو سکے, مطلب تو نکرن کا وہی ہے, نکیر کا اور نکرن کا, یعنی نہ جانا نہ پہچانا ہوا, منکر کے معنی بھی تو یہی ہوتے ہیں نا, تو اس طرح سے وہ نہ دیکھا تھا نہ سنا تھا وہی معنی ہو گیا. اب یہ تو لفظوں کا جو ہے نا اختیار, کہ ایسا ترجمہ لائیں کہ مثلا اردو میں زور پیدا کرے, اس طرح سے تھوڑا سا اصل سے بالکل لوگ وہی مانو سے تو ہٹنا ہی پڑتا ہے. نہ دیکھا تھا نہ سنا تھا, یعنی اس سے ہم شناسا نہیں تھے, میں نے بنیادی ہوئی ہے. فذاقت وبال امرہا, پس اس نے چکھا اپنے معاملے کا وبال یا سزا. ذاقت بھی مؤنث کا صیغہ بستیوں کے لیے آیا ہے, اور وبال بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں, واو بے لام اس کا مادہ ہوتا ہے. وکانا عاقبت امرہا خسرا, اور اس کے معاملے کا, یہاں امر من افیئر یا معاملہ ہے, حکم نہیں ہے, اس بستی کا معاملہ کا جو انجام تھا, عاقبت انجام, ویسے تو بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ اسم فاعل مؤنث ہے لیکن یہ مصدر ہے. عقبا عاقبا ہم معنی ہوتے ہیں. عاقبت امرہا اس کے معاملے کا انجام کیا تھا, خسرن نقصان ہی نقصان. یہ خسر یخسر ہو کے کئی مصدر, خسارن بھی قرآن, خسارن یا خسارن مقول حالت میں, خسران اور خسرن, یہ وہی خسر ہے جو والعصر ان الانسان لفی خسر آتا ہے نا, تو یہاں ہو گیا نصب میں, یعنی عاقبت اس کا اسم اور خسرن اس کا اس کی خبر ہے, عاقب کانا کی, اس کا انجام جو تھا وہ زیانکاری ہی تھا. اعد اللہ لہم عذابا شدیدا, تیار کیا اللہ نے ان کے لیے, اعد یعد اعدادا تیار کرنا, ان کے لیے اللہ نے تیار کیا, عذابا شدیدا یہ مفعول بھی ہوگا, اعد کا سخت عذاب سخت سزا. فاتقوا اللہ, پس تم اللہ کی نافرمانی سے بچو, یا اولی الالباب اے عقل والو, اولو اولی اور لب وغیرہ ہم پڑھ چکے ہیں. الذین آمنوا, وہ جو کہ ایمان لائے ہو. قد انزل اللہ علیکم ذکرہ, بے شک اللہ نے اتارا تمہاری طرف ذکر. یہاں الذین آمنوا میں ایک بات قابل غور ہے, انہوں نے معانقہ دیا ہے, متقدمین کا یہی ہے کہ الذین آمنوا کو پیچھے بھی ملا سکتے ہیں. فتق اللہ یا اولی الالباب الذین آمنوا, اے عقلوں والو جو کہ ایمان لائے ہو, اللہ کی نافرمانی سے بچو. یا اولی الالباب پہ وقف کریں تو پھر الذین آمنوا سے آگے فقرہ شروع ہوتا ہے, لیکن قابل غور چیز یہ ہے کہ پھر الذین رفع میں نہیں ہے, کیونکہ اگر کہہ رہے ہیں الذین آمنوا تو اس کی کوئی خبر آنی چاہیے, وہ تو ہے نہیں, لہذا پھر الذین بھی وہ سمجھا جائے گا کہ اسی منادا کے تحت ہے, اے ایمان والو, تب آگے معنی بنتا ہے, اے ایمان والو ہم نے اتارا تمہاری طرف ایک ذکر. اور اگر الذین کو پیچھے ملا ہے شاید زیادہ بہتر لگتا ہے, یا پھر الذین آمنوا, حالانکہ منادا مضاف نہیں ہے لیکن سمجھا جائے گا کہ یہ منادا ہے, اے ایمان والو. قد انزل اللہ علیکم ذکرہ, بے شک اللہ تعالی نے اتارا تمہاری طرف ایک ذکر, مراد قرآن کریم ہے, کتاب کا نام قرآن کریم کا ذکر کئی جگہ آیا ہے, ویسے میں نے اس کے نصیحت کے ہوتے ہیں. رسول یتلو علیکم آیات اللہ, ایک رسول جو کہ تم پر پڑھتا ہے اللہ کی آیات. یہاں رسولن کی نسب بھی کچھ ناقابل فہم سی معلوم ہوتی ہے, کیونکہ ذکرن کا اگر بدل ہو کہ وہ ذکر وہ رسول ہے تو وہ تو کتاب مراد ہے, اور یہ جو ہے اور اس میں انزل اللہ علیکم آیا ہے, ارسلہ بھی نہیں آیا, تو اس طرح سے بدل کا بظاہر تو معلوم ہوتا تھا کہ ٹھیک ہے لیکن معنی میں نہیں بنتا. تو جنہوں نے کہا یہ بدل ہے انہوں نے کہا جی رسولن سے مراد یہاں رسالتن ہے, ذکرن و رسالتن. اور بعض کہتے ہیں کہ جیسا کہ عام عربی میں نصب میں ہوتا ہے کہ اس سے پہلے جی ایک فعل معذوف مان لو, قد انزل اللہ علیکم ذکرن و ارسل رسولن, بس وہ انڈرسٹوڈ ہو جائے گا. منصوبات میں تو اکثر یہ ہوتا ہے نا کہ فعل معذوف کر دیتے ہیں. تو اللہ تم پر وہ رسول جو کہ پڑھتا ہے تم پر, یہ پڑھ کے سناتا ہے, تلا یتلو علا کے معنی میں آئے تو کیوں پڑھ کے سناتا ہے, اس لیے کرتے ہیں کہ تلاوت کے معنی ہی ہوتے ہیں دوسرے آدمی کو سنائی دے. قرات خاموش بھی ہو سکتی ہے لیکن تلاوت خاموش نہیں ہوتی, فرق ان دونوں میں. میں نے اردو میں پڑھنے کا ہی کرتے ہیں لیکن یہ فرق ضرور ہے, اسی لیے قرآن کریم کی تلاوت کہلاتی ہے, قرات اور معنی میں. اور انگریزی میں اس کا ترجمہ اسی لیے ریڈنگ نہیں کرتے, ریسیٹیشن کرتے ہیں. ٹو ریسائٹ کے معنوں میں وہ اونچی آواز سے پڑھنے کا معنی انگریزی میں ہے, ہمارے ہاں اردو میں اس طرح کوئی لفظ کا فرق نہیں ہے. مبینات یہ حال ہوگا, وضاحت کرنے والی ہوتے ہوئے, اردو میں ترجمہ آپ صفت کے ساتھ ہی کریں گے, وہ پڑھتا ہے تم پر اللہ کی واضح آیات, یہی کریں گے اردو والے تو. لیکن مبینات کا اصل معنی شاہ صاحب نے کیا ہے, واضح آمدہ, بلکہ واضح بھی واضح ٹھیک ہے, واضح یضح سے اصل میں تو موزے ہونا چاہیے, کیونکہ واضح یضح کا معنی تو بنتا ہے واضح ہو جانا. بہرحال واضح جو چیز واضح ہو اردو میں پھر وہی بات ہوگی کہ واضح کا معنی واضح ہونا، مبینات بین یبینوں سے اصل میں یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے، وضاحت کرنے والی ہوتے ہوئے، لیخرج الذین آمنوا تاکہ وہ نکالے، یخرج کی ضمیر فاعل رسول بھی ہو سکتا ہے اللہ بھی ہو سکتا ہے، تاکہ وہ نکالے ان لوگوں کو جو کہ ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور جنہوں نے عمل کیے اچھے، من الظلمات الى النور اندھیروں سے روشنی کی طرف، یعنی وہ آیات کے ذریعے سے رسول نکالے یا اللہ نکالے ان آیات کے ذریعے سے، ومن یؤمن باللہ اور جو کوئی ایمان لائے گا اللہ پر، ویعمل صالحا اور کام کرے گا اچھے، یہ سب جزم ہے من شرطیہ کی وجہ سے، یدخل ہو تو وہ داخل کرے گا اس کو، یدخل کی ضمیر فاعل اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، جنات تجری یہ مفعول بہی ہے یدخل کا، ایسے باغات میں جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدینہ حال ہے ان کا ہمیشہ رہنے والے ہوتے ہوئے اس میں، یعنی وہ رہیں گے ہمیشہ، ان سب کا ترجمہ اردو میں خبر کی طرح کیا جاتا ہے، ابداً ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، قد احسن اللہ لہ رزقا اللہ نے اچھا کیا احسان کیا اس کے لیے یا اچھا دیا اس کو رزق، یعنی قد احسن اللہ رزقا لہ اللہ نے اچھا کر دیا روزی کو اس کے لیے، احسن کا مفعول ہے رزقا اور رزقا پھر اس کی صفت ہے لہو اس آدمی کے لیے جو رزق ہے، یا یہ کریں کہ اللہ نے اس کے لیے اچھا کر دیا ایک رزق، میں نے قریباً وہی بنتا ہے، اللہ احسن الیہ نہیں آیا کہ اللہ نے اس سے اچھائی کی، بلکہ یہ لہو رزق کے ساتھ ہی زیادہ مناسب ہے، اللہ نے احسن رزقا جیسے آیا ہے احسن خلقہ اچھا کر دیا رزق لہو اس آدمی کے لیے، اللہ الذی خلق سبع سماوات اللہ وہ ہے جس نے کہ پیدا کیا سبع سماوات سات آسمان، عدد معدود ہے سبع خلق کا مفعول منصوب ہے، سماوات تو اس کے ساتھ آنے تھے جمع مجرور، ومن الارض مثلہن اور زمین میں سے بھی ان کی مانند ان جیسی، ہن کی ضمیر سبع سماوات کے لیے آئی ہے جو ہے الف بھی درست ہے اور جمع مؤنث بھی درست ہوتی ہے، رہ گیا مثلہن کی، مثل کی جو نسب ہے یہ بتاتی ہے کہ یہ بھی خلقہ کا مفعول ہے، یعنی وہ خلقہ مثلہن من الارض مثل منصوب ہے نا اس زمین اس جیسے، بعض قراتوں میں مثلہن آیا ہے، میں نے وہ بھی ہوئی رہے گا، فرق اتنا ہوگا کہ وہ من الارض جار مجرور ہو جائے گا، مثلہن مبتدا ہو جائے گا، میں نے تو وہی ہوگا اور زمین میں سے بھی اس جیسے ہیں، پھر ترجمہ یوں ہو جائے گا، مثلہن کا ترجمہ ہو گیا کہ اور زمین میں سے بھی ان جیسے ہی یعنی پیدا کیے، اب سات زمینوں سے کیا مراد ہے اور سات آسمانوں سے، اس پہ جدید قدیم مفسرین بہت کچھ لکھتے ہیں اور وہ بحث ادھر دیکھنے کی ہے کہ زمینیں سات کیسے ہوئیں، بعض اور کرتے ہیں میں نے پلانٹس اور اس نظام سے، بعض اس زمین کے مختلف حصوں کو اقالیم جنہیں ہمارے پرانے جغرافیہ دان کہتے تھے، سات اقالیم میں زمین کو تقسیم کرتے تھے، اقلیم اول، اقلیم دوم، اقلیم سوم، اس طرح سے، پھر جیسا جیسا کسی زمانے کا علم تھا، اب وہ اقالیم بھی نہیں سمجھی جاتی، ہم ابھی کی پڑھ رہا ہوں کہ وہ ضرورت سے، تو اس میں اکثر آتا ہے شہروں کا نام آتا ہے یہ اقلیم دوم میں فلاں جگہ ہے، اب ہم موجودہ جغرافیے میں تو وہ جو ہوتے ہیں نا منطقات جنہیں مناطق کہتے ہیں کہ ٹراپیکل اور پھر اس طرح سے فلاں، وہ پھر بھی سمجھ آتی ہے، لیکن وہ پرانے زمانے کی تقسیم کچھ اور تھی، یہ اب خط استوا سے اوپر نیچے کر لیتے ہیں ایکویٹوریل اور پھر اس طرح سے ٹراپیکل وغیرہ، وہ شاید سات اقلیمیں ہوں، بہرحال اپنے اپنے زمانے کا علم اس کو متعین کرتا ہے، یتنزل الامر بینہن، اور بعض نے تو یہ بھی معنی کیا جی مثلہن سے مراد سات نہیں ہے، زمین بھی اس نے بس پیدا کی ہے، یعنی زمین میں سے بھی بہت سی چیزیں پیدا کی ہیں جیسے کہ آسمانوں کو پیدا کیا ہے، بعض یوں بھی معنی کر لیتے ہیں مثلہن، ضروری نہیں کہ مثلہن سے مراد سات ہونے میں مثل ہو، تخلیق کے اور پہلو میں سے بھی وہ مثل ہو سکتی ہے، یتنزل الامر بینہن اترتا ہے حکم، تنزل یتنزل اترنا، نزل ینزل اتارنا، باب تفاول ہو تو اس کے معنی اترنا ہوتا ہے، حکم اترتا ہے، اللہ کی تدبیر اور حکم اترتا ہے، بینہن ان کے درمیان، آسمانوں اور زمین کے درمیان، وہ کہاں سے اور کیسے حکم نازل ہوتا ہے یہ تو بہت بارہ لمبا چوڑا قصہ ہے، حدیثوں میں بعض عجیب عجیب مضمون آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ کرنا ہوتا ہے تو اوپر سے حکم ہوتا ہے, پھر نیچے کے آسمانوں میں منادی ہوتی ہے, پھر نیچے میں ہوتی ہے, پھر زمین میں ایک دم ایک ایسی صورت بن جاتی ہے کہ خود بخود ایک ٹرینڈ یا رجحان پیدا ہو جاتا ہے عام کام کے جس طرح سے ہونا ہو. تاکہ یہ کوئی چیز ہوتی ضرور ہے. پاکستان بنا تھا تو سارے مسلمانوں میں ایک جنون جو اسلام کا پیدا ہو گیا تھا, اب کیوں کوشش کر کے بھی وہ نہیں پیدا کیا جا سکتا, خدا جان. بہرحال یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ وہ لیڈروں کی کوششیں تھیں, کچھ اللہ کی طرف سے بھی ہوتا ضرور ہے. لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر, تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. وہ زمین آسمان کے درمیان ایسے امور واقع ہوتے ہیں, تمہیں اس کی قدرت کا علم ہو جاتا ہے. وان اللہ قد احاط بكل شيء علما, لتعلموا کے بعد ان آیا دونوں جگہ, اور تاکہ تم یہ بھی جان لو کہ بے شک اللہ تعالی ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے بلحاظ علم کے. احاط بے کا صلہ آتا ہے, احاط بكل شيء, اس نے گھیر لیا ہے ہر چیز کو, علما بلحاظ علم کے, یہ تمیز ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایها النبی لم تحرم ما احل الله لك تبتغی مرضات ازواجك والله غفور رحیم, صدق اللہ العظیم. اس سورت کا نام تحریم بھی ہے اور بعض محرم بھی اس کا نام لکھتے ہیں, کیونکہ وہ اس میں ذکر آیا تھا حرام چیز ہونے کا, کرنے کا.